السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 142. سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا. بہت سے لوگ اس کو سلیم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سلیم پڑھتے ہیں، تو اصل میں یہ ام سلیم ہے. سلیم جو ہے یہ تصغیر کا صیغہ ہے، سلیم سے سلیم، جیسے صغیر سے صغیر. ان کا نام سہلہ، بعض روایات میں رملہ، رمیشہ یا رمیسا اور غمیسا بھی آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک سے زیادہ نام روایت ہوئے ان کے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ ام سلیم کے نام سے مشہور تھی، تو اصل نام مشہور ہی نہیں ہوا، زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو اس میں ایک التباس ہو گیا، یعنی مشکوک ہو گئی بات. دوسری وجہ کیا ہو سکتی؟ ایک شخص کے ایک سے زائد نام بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت ننیال ایک نام رکھ دیتے ہیں، ددیال دوسرے رکھ دیتے ہیں، اور اما ابا کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. تو بہرحال بعض نے ان کا نام انیفہ اور رفیفہ بھی ذکر کیا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سارے نام آتے ہیں ان کے تاریخ میں. ان کے والد کا نام ملحان بن خالد تھا، جو قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھے. ام سلیم ان کی کنیت تھی. یہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھی. سلمہ بنت زید عبد المطلب کی والدہ تھی. عبد المطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ٹھیک ہے. اور رضائی خالہ بھی تھی، ٹھیک ہے، رضاعت میں خالہ بھی تھی. یہ رشتہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر جایا کرتے تھے، تو بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ تو ایک غیر محرم تھی، تو پھر ان کے گھر کیسے جاتے تھے. تو ایک تو آپ کے دادا کی جو والدہ تھی سلمہ بنت زید، ان کی یہ پوتی تھی، اور ویسے رضائی خالہ تھی. رضائی خالہ کا مطلب یہ کہ دودھ شریک خالہ، ٹھیک ہے. مالک بن نظر سے شادی ہوئی اور اس سے انس اور براء پیدا ہوئے. براء بن مالک اور انس بن مالک، یہ بڑے فضائل اور مناقب والی حسین و جمیل، ذہین و فطین، خوش اخلاق اور بہادر خاتون تھی. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں اسلام کے ساتھ بہت گہری محبت تھی. ایک دفعہ ان کا خاوند تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا، اس کی غیر حاضری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی انتظار نہیں کیا اور نیکی کا کام اور پوچھ پوچھ کر، کیونکہ اللہ کا حکم ماننے میں یا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات جب آ جاتی ہے تو پھر مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، یا اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا کہ میں اللہ کا حکم مانوں یا نہ مانوں، اور خصوصاً اگر بات اسلام اور کفر کی ہو. جب وہ اپنے تجارتی سفر سے واپس آیا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ یہ عام طور پر وہ لوگ جملہ بولا کرتے تھے کہ فلاں صابی ہو گیا ہے، صبا صبعت، سواد کے ساتھ، بے دین ہو گیا، اپنا دین چھوڑ دیا. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بے دین نہیں ہوئی، بلکہ میں ایمان لے آئی ہوں اور میں نے حق کی پیروی اختیار کی ہے. یہ جواب سن کر وہ دھمکیاں دینے لگا، لیکن ام سلیم نے خاوند کی ناراضگی کے اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں اللہ رسول کی رضا خاوند کی رضا سے زیادہ محبوب تھی، مقدم تھی. ام سلیم اپنے بیٹے انس کی تربیت پر متوجہ ہوئی اور اسے اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھانے لگی. ایک عورت کا عام طور پر کردار کیا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے وہ فوراً اپنے بچوں کے لیے بھی پسند کرتی اور فوراً ان کے لیے سوچنے لگتی. تو ام سلیم نے بھی اپنے بیٹے کی طرف توجہ دی. یہ یاد رکھیے کہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے نہیں تشریف لے گئے تھے, ٹھیک ہے, تو یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئی. ایک دن وہ اپنے بیٹے کو آزان کے کلمات سکھا رہی تھی, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, اے انس, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو. تو وہ بچہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگا. شوہر گھر ہی میں تھا, سن رہا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بہت ناراض ہوا کہ تم میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو, تم اس سے باز آ جاؤ. ام سلیم نے بہت پر اعتماد لہجے اور ایمان بھرے جذبے سے کہا, میں اسے خراب نہیں کر رہی, میں اسے تعلیم دے رہی ہوں, اس کی رہنمائی کر رہی ہوں, یہ میرا لاڈلا ہے, بھلا میں اسے خراب کیوں کروں گی. سیدہ ام سلیم اور اس کے خامد کے درمیان اختلافات روز بروز بڑھتے گئے, کیونکہ دونوں کی سوچ بالکل مختلف تھی. اس نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا, اگر یہی صورتحال رہی اور تم نے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں تجھے اور تیرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر شام چلا جاؤں گا, میں ملک چھوڑ جاؤں گا. جب مالک بن نظر کو یقین ہو گیا کہ بیوی میری بات نہیں مانے گی تو ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا. اپنی دھن میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا دشمن سامنے آ گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ شام جا کر اس کی وفات ہوئی, بعض کہتے ہیں راستے میں ہی مار دیا گیا. ام سلیم کو جب اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو انہیں بہت صدمہ ہوا, باوجود اس کے کہ اسلام نہیں قبول کیا اس نے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا, لیکن ظاہر اچھے دن بھی گزرے تھے تو انہیں اس کا دکھ ہوا. ام سلیم نے پھر اپنے یتیم بیٹے یعنی حضرت انس کی اچھی طرح تربیت کرنے کی طرف پوری توجہ دی. کہا کہ جب تک یہ میرا بیٹا دودھ پینا چاہے گا میں اسے دودھ پلاؤں گی, کیونکہ اس وقت دودھ کی رضاعت کی کوئی مدت تو مقرر نہیں تھی نا, اور جب میرا بیٹا اجازت دے گا تو میں شادی کروں گی. ام سلیم اپنے بیٹے انس کی بہت اچھی طرح تربیت کرنے لگی, اللہ رسول کی محبت ان کے دل میں ڈالی. اس وقت سیدہ ام سلیم کی عقل و دانش نے انہیں یہ سجھایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے جائیں اور ان کی زیر تربیت ان کو چھوڑ دیں تاکہ وہ آپ کے علم سے سیراب ہو. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تو ام سلیم اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا کہ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا, اس پر ام سلیم کو بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد اب ان کی دوسری شادی ہوتی ہے ابو طلحہ انصاری سے. ابو طلحہ انصاری کو جب یہ پتا چلا کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہیں اور انہوں نے ام سلیم کی خوبیوں کے بارے میں سن رکھا تھا تو انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ وہ مہر میں جتنا بھی سونا چاندی مانگے گی میں اس کو دوں گا, کیونکہ بہت امیر انسان تھے, دولت مند تھے. لیکن ام سلیم کی دلچسپی بالکل کچھ اور تھی, انہیں اس کی دولت سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ تھی. ابو طلحہ کا خیال یہ تھا کہ مالدار ہونے کی وجہ سے شاید ام سلیم ان کے ساتھ شادی کر لیں گی, لیکن ام سلیم انہوں نے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا. ان کا مہر دولت نہیں تھا, ان کا مہر اسلام تھا. آپ سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا. ابو طلحہ ام سلیم کے دروازے پہ خود آتے ہیں, خود پروپوز کرتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. ام سلیم کہتی ہیں کہ تم ایک مشرک انسان ہو جو بتوں کی پوجا کرتے ہو, جسے فلاں حبشی نے لکڑی کو گھڑ کے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے اور تم اس کو خدا مانتے ہو, تو اگر تم شرک کو چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں تم سے شادی پر تیار ہوں. اس بات پر ابو طلحہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور مسلمان ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ایک شخص ہے کہ جس کو یہ اسلام کی طرف بلاتی ہیں اور وہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے, دوسری طرف دوسرا شخص ان کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور یہ اس کو براہ راست اسلام پیش کرتی ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس طرح ان کی شادی ہو جاتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی ایک بات بتائیے کہ جو ان کی شادی کے معاملے میں یا ان کی ازدواجی زندگی کے معاملے میں سامنے آتی, اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ جی, شادی کی بنیاد تقویٰ ہونی چاہیے اور ان کے دین میں بہت استقامت تھی. دین ہی کی خاطر ایک شوہر کی ناراضگی برداشت کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں اس سے بہترین نعم البدل عطا کیا. وہ چاہتی تھی ان کا شوہر اسلام قبول کرے, اب یہ شادی کرنے جا رہی ہیں اور صرف ایک دفعہ کہنے پر ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور یہ گھر پہ آ گئے, یہ کس چیز کا بدلہ تھا؟ یعنی ایک نعمت ہاتھ سے گئی اور دوسری نعمت دروازے پہ آ گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا, اگر نیت واقعی خالص ہو. کیونکہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا, اللہ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ کی خاطر روک دیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. گویا اس کے پاس ناقص ایمان نہیں, کامل ایمان ہے. تو یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا جس میں یہ پوری اتری. وقتی طور پر دھچکا لگا, تکلیف ہوئی, شوہر گھر سے چلا گیا اور بعد میں بیوہ ہو گئی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کیا. کیونکہ انسان کا رزق, انسان کو ملنے والی خوشیاں, انسان کو ملنے والی تمام چیزیں دراصل اللہ کے ہاتھ میں, بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اس لیے انہی سے ڈرتے ہیں, انہی کا دم بھرتے ہیں, انہی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور جو رب سارے خزانوں کا مالک ہے اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کے لیے کوئی سٹیپ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. جی
استاد, اس میں مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ ایک عورت بہت اچھی دائی بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ اپنے دلائل سے ایک دوسرے مرد کو بھی قائل کر سکتی ہے, جو اکثر سوچا جاتا ہے کہ عورت اچھی دلیل نہیں دے سکتی. شاید
یعنی عورت ایک دائیہ بھی ہو سکتی ہے, اسلام کی دعوت دینے والی ہو سکتی ہے, اور آغاز تو گھر سے کرتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو اور شوہر کو اور گھر والوں کو بتا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں موقع آتا ہے.
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اس کو کسی اور کو بھی نہ بتائیں,
ویری گڈ,
ہمیں کسی اور کو بھی بتانی چاہیے بات.
اب دیکھیے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک کو اللہ کی بات بتاتے ہیں اور وہ جھٹلا دیتا ہے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے ہمیں, تو پھر ہم اتنے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ کسی اور کو کچھ بتانے کی جرت ہی نہیں کرتے کہ میری کسی نے نہیں سننی, احساس کمتری کا شکار ہو جاتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی مانے یا نہ مانے, اللہ کا جو حکم ہے اور جو ہم پر فرض ہے اس کو ہم ادا کرتے رہیں. جی
شادی کرنے کے لیے یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ اچھی جاب ہو, لڑکے کے پاس بہت مال و دولت ہو, سٹیٹس ہو, یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان ہو, کیونکہ یہ چیزیں وقتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن ایمان جس کے پاس ہے وہ کبھی نہیں جاتا پھر.
بالکل. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ان کے پاس مال و دولت بہت تھا, یہ وہی ابو طلحہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ جنہوں نے اپنا ایک بہت بڑا باغ ایک آیت سن کر اللہ کی راہ میں دیا تھا. تو مال و دولت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا اچھا ابھی تو میں ہاں کر دیتی ہوں, شادی کے بعد میں قائل کر لوں گی, یہ نہیں کہا. کہ نہیں مجھے مال نہیں چاہیے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ام سلیم کے مہر سے بڑھ کر اچھا مہر کسی اور کا ہو. اور کتنی عقل مند خاتون تھی, انہیں نظر آ رہا تھا کہ شوہر کے پاس کیا ہے, اس لالچ میں نہیں گئی. اور جسٹ ان کیس کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا کرتی پھر, دولت کی خاطر شادی کر لیتی؟ نہیں. جی
شوہر نے ان کو دھمکیاں دیں اور ناراض ہو گئے لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. ہمارے ہاں اس سے کمپیئر کیا جائے تو عورتیں بہت جلد شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے سرینڈر کر دیتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے شوہر ناراض کر دیتے, اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں. جی
کیونکہ وہ برداشت نہیں ہم کر پاتے نا بے روخی,
جی
اس لیے پھر ہم فوراً اپنے موقف سے پھر جاتے ہیں. اس کا مطلب نہیں حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے, لیکن جہاں اللہ کی بات آ جائے پھر وہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف مردوں کی آزمائش ہوتی ہے, عورتوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے دین میں. جی
السلام علیکم. شہزادہ دیکھیں بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کا دودھ نہیں چھڑانا چاہتی ہیں جب تک وہ کہے, اس کے کہے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں, لیکن اللہ اور رسول کی محبت میں اس کو رسول اللہ کی خدمت میں دے آئی ہیں جا کے, کہ اس کی بہترین پرورش ہو سکے گی وہاں.
بہت اچھا نقطہ انہوں نے بتایا کہ جس بچے سے اتنی محبت کرتی ہیں ان کی تعلیم کے بہترین انتظام کے لیے اپنے پاس نہیں رکھتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتی. ماں محبت تو دے سکتی ہے لیکن سب کچھ نہیں دے سکتی, اور جس سے محبت ہو اس کی جدائی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. اور بجائے اس کے کہ ان سے اپنا کوئی کام لیں یا اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں, ان کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں, اور اس وقت کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا لکھنا بھی جانتا ہے. یعنی حضرت انس صرف ادھر ادھر کے کام نہیں کرتے تھے بلکہ یہ آپ کے کاتب بھی بن سکتے ہیں. جی,
لوگوں کی سالہ سال کی صحبت بھی نہیں بدلتی جیسے ان کے پہلے شوہر کے ساتھ تھا, اور بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بات سنتے ہیں اور فوراً بدل جاتے ہیں.
صحیح,
تصویر کا ایک روح کے کتنی مظلوم ہے, شوہر بھی چھوڑ کے چلے گئے لیکن وہی چیز اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے حالات بالکل بدل,
حالات بالکل بدل جاتے ہیں. اگر اس بات کا کسی کو یقین ہو کہ کل یوم ہوا فی شان, ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اگر آج کا دن ہمارے لیے بہت اچھا تو کل بھی بہت اچھا ہوگا, یا آج کا دن اگر اچھا نہیں ہے ہمیں اچھا لگ رہا تو کل بھی اچھا نہیں ہوگا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے. جی ہاں, خاوند سے مشورہ تو کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ فرائض کی راہ میں ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہو تو پھر اس کے مشورے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے, پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کی رضا مندی کے ساتھ چلنا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا میرا نکاح کرے گا اور بیٹا بھی ولی ہو سکتا ہے, تو کہتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنے بیٹے انس بن مالک سے کہا تم ابو طلحہ انصاری کے ساتھ میری شادی کا اہتمام کر دو. ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے, بیٹے ماں کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں نے دوسری شادی کیوں کی, بول چال میل جول چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہا ہے, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی محسوس ہو رہی. ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو اس کے مہر کے بارے میں بتایا جو ام سلیم نے اس سے طلب کیا ہے. پھر اس نے ساری محفل کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی ام سلیم کے ساتھ اسلام کو مہر کے قائم مقام ٹھہراتے ہوئے کر دی, یعنی نکاح آپ نے کیا اور اس کو مہر مان لیا. انصاری کہنے لگے ام سلیم کا مہر سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا ہے اور وہ ہے اسلام. نسائی نے عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا ہے, یہ ابو طلحہ کے پوتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا, وہ فرماتے ہیں تزوج ابو طلحہ ام سلیم فکان صداق ما بینہما الاسلام اسلمت ام سلیم قبل ابی طلحہ فخطبها فقالت انی قد اسلمت فان اسلمت انکحتک فاسلم فکان صداق ما بینہما. ابو طلحہ نے ام سلیم کے ساتھ شادی کی اور ان دونوں کے درمیان اسلام بطور مہر قرار پایا. ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی, ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا میں اسلام قبول کر چکی ہوں, تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی. تو اسلام دونوں کے درمیان مہر قرار پایا. ایک دوسری جگہ ثابت سیدنا انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کی پیشکش کی تو اس نے کہا ابو طلحہ تیرے جیسے شخص کو تو مسترد نہیں کیا جا سکتا, لیکن تو کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان عورت ہوں, میرے لیے جائز نہیں کہ تیرے ساتھ شادی کروں. ہاں اگر تو اسلام قبول کر لے تو یہ میرا مہر ہوگا, میں اس کے سوا تجھ سے کسی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی. اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ام سلیم کا مہر قرار پایا. ثابت کہتے ہیں ہم نے ام سلیم کے مہر سے بڑھ کر انوکھا مہر کسی کا نہیں دیکھا اور وہ مہر اسلام تھا. ابو طلحہ کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے کئی بیٹوں کو جنم دیا. ابو طلحہ بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخی بھی تھے. امام بخاری نے سعد بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا, وہ فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری مدینہ میں کھجوروں کے باغات کی وجہ سے سب سے بڑھ کر دولت مند تھے. مسجد نبوی کے سامنے کی جانب واقع بیرحا نامی باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا, قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف تھا باغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے تھے. انس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
آل عمران 92. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے. یہ سن کر ابو طلحہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. عرض کیا اللہ کے رسول, اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو بیرحا کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کوئی ایک چھوٹی سی چیز نہیں, کوئی کپڑا, کوئی جیولری, کوئی برتن, کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, پورے باغ کا باغ. میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے توشہ آخرت بنے گا. کیونکہ آخرت کا یقین اتنا تھا کہ انہیں پتا تھا آج دے رہے ہیں کل ملے گا. اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس باغ کو جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کہے خرچ کر دیں, جہاں دل چاہے دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکیے, یہ بڑا نفع بخش مال ہے, جو تم نے کہا میں نے سن لیا, تم اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا. ابو طلحہ نے اپنا یہ نفیس ترین باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا. چچا کے بیٹے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن سے مقابلے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ مالدار ہیں یا ہم, تو انہوں نے اپنا مال ان کی طرف لوٹا دیا. صلہ رحمی. یہ تھے وہ صحابہ جن کے ہاتھوں خیر و برکت پھوٹی, اسلام آگے بڑھا, اور جن کے ذریعے اللہ نے دین کو تقویت عطا کی. نہ صرف یہ کہ یہ خود بلکہ ان کی نسلوں نے آگے دین کی خدمت کی. انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گی کہ کس طرح ان کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے ایک کے بعد ایک عالم, حافظ, محدث اور دین کی بے پناہ خدمت کرنے والے. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, ایسے ہوتے ہیں محسن. للذین احسن الحسنى وزیادہ, اللہ کا وعدہ ہے کہ جو احسان کریں ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. اللہ صرف اتنا نہیں دیتا جتنا بندہ دیتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رب ہے اور بندہ تو فقیر ہے. تو بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کے زیادہ دیتا ہے. لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں, اس سے کہاں خرچ کرتے ہیں. سید ام سلیم ابو طلحہ کی سخاوت سے خوش ہوا کرتی تھی اور ان کے جود و سخا میں شریک ہوتی تھی, ان کا ساتھ دیتی تھی. ظاہر شوہر مال نہیں دے سکتا جب تک کہ بیوی مددگار نہ ہو, سپورٹیو نہ ہو, ساتھ دینے والی نہ ہو, انکریج کرنے والی نہ ہو. خواتین کا یہی حصہ ہوتا ہے, کیونکہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اسے بھوک لگی ہوئی تھی. آپ نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں. سب کی طرف سے جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں. آپ نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا آج اس شخص کو اپنا کون مہمان بنائے گا. انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں. پھر وہ انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے, اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اس کی عزت افزائی ہماری سعادت ہے, کچھ کھانے کے لیے تو لے آؤ. بیوی نے کہا اس وقت تو ہمارے پاس گھر میں صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا کھانا لے آؤ, چراغ جلا دو, بچوں کو تھپک کے سلا دو. کھانا لائی, چراغ روشن کر دیا, بچوں کو سلا دیا. پھر وہ چراغ درست کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور چراغ بجھا دیا. اندھیرے میں دونوں میاں بیوی نے ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ دونوں بھی مہمان کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہوں، حالانکہ دونوں نے کھانا تھوڑا ہونے کی وجہ سے خود کچھ بھی نہیں کھایا تھا، لیکن وہ شور اس طرح کر رہے تھے، ظاہر یوں کر رہے تھے تاکہ مہمان کھا سکے، اور مہمان ہی کو کھانے کا موقع دیا، خود ساری رات بھوکے رہے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم دونوں کی طرف سے رات کا کارنامہ بہت پسند آیا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔
سورة الحشر آیت 9۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، یعنی ان کے دلوں میں کسی قسم کی غرض لالچ نہیں ہوتی، کسی چیز کو حاصل کرنے کا انتظار نہیں ہوتا کہ مہاجرین کو کچھ مل رہا تو ہمیں کب ملے گا اور ہمیں کیا ملے گا، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہیں دین کی خدمتگار، یہ ہیں صحابہ کرام جن کے اخلاق اور جن کے کردار کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ یہ کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، ایسے دل اور ایسے اخلاق اور ایسے کردار اور ایسے واقعات تو کہیں کہانیوں میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس معیار پر رکھ کے خود کو پرکھیں کہ کسی کے آنے پر ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور خود ضرورت مند ہو تو دوسرے کی ضرورت پوری کرتے وقت دل کا اور زبان کا اور سوچ کا کیا عالم ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی خونی رشتے میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف دین کے لیے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے دلوں سے تنگی نکل گئی تھی، یہ بچا لیے گئے تھے دلوں کی تنگی سے، انہی سے اللہ راضی ہوا۔ آج ہم دین کا کام کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں، یہ کردار نہیں، ایسے دل نہیں ہیں، ایسے جذبے نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں میاں بیوی ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری تھے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کی طرف پیغام بھیجا، کھانے کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی یہی جواب دیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے ہر بیوی نے یہی کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا، آپ میں سے آج کون اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک انصاری اٹھے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اپنا مہمان بناؤں گا۔ پھر وہ انصاری اس کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا، بچوں کا کھانا ہے، کچھ نہیں۔ اس نے کہا، بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو، جب ہمارا مہمان اندر آئے تو چراغ بجھا دینا، ہم اندھیرے میں ظاہر کریں گے کہ ہم بھی مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ کھانے کے پاس بیٹھ گئے، مہمان نے کھانا کھایا۔ صبح کے وقت وہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہ کو تم دونوں نے جو اپنے مہمان کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اور ایسا کرنے والے ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری تھے۔ یہ ایک ہی واقعہ دو مختلف سندوں سے روایت ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ جی
اس عادت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی سپورٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ
yes.
نیکی کے کام میں مدد کر رہے ہیں, ہیلپر ہیں ایک دوسرے کے.
جی اچھا انہوں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں, بس مہمان لیے اور چلے گئے اور جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے.
استاد ایک بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ دیں یا یہ نہ دیں.
بالکل جی
استاذہ, ایک تو یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ہر نیکی میں اور سخاوت میں شریک ہوتی تھیں, تو مطلب ابو طلحہ نے جتنی اسلام لانے کے بعد نیکیاں کی ان سب کا بھی ریوارڈ انڈائریکٹلی ان کو گیا.
جی
جب تک آپ سیلف لیس نہیں ہوتے نا تب تک آپ دین کی روح کو نہیں پا سکتے اور نہ اس کو پھیلا سکتے ہیں.
بالکل جب تک آپ سیلف لیس نہیں ہوتے آپ دین کی نہ روح پا سکتے ہیں, نہ آپ کے اپنے عمل میں کوئی چیز آتی ہے اور نہ ہی آپ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. کیونکہ دعوت دینا, لوگوں کے لیے تڑپنا, یہ اپنی ذات سے بالا ہو کے صرف انسان سوچ سکتا ہے. خود غرض انسان کبھی بھی نہیں یہ کام کر سکتا, کیونکہ اس میں تو صرف انسان کو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی, دینے والا ہی بننا پڑتا ہے. جی
اس میں یہ پتا چلتا کہ انہوں نے باغ دے دیا لیکن وہ اس قدر خوش ہوئے, اتنا قیمتی باغ دینے کے باوجود بھی وہ خوش ہیں.
بالکل.
اور ایک ان کا یہ نا کہ ان کا ایثار کا لیول اتنا تھا کہ فیرون اعلی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور پھر انہوں نے مطلب رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ کام کیا اور اس کی اللہ نے اتنی قدردانی کی کہ ہم آج اس چیز کو پڑھ رہے ہیں.
بالکل. اور معلوم نہیں لاکھوں لوگ اس واقعے سے متاثر ہو کر کس کس طرح بدلے ہوں گے اور انہوں نے کیسے کیسے خیر کے کام کیے ہوں گے, کیونکہ دوسروں کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنمائی اور روشنی بن جاتی.
مجھے جو ان کے کردار میں نظر آ رہی ہے بات کہ وہ اتنی سٹرونگ ماں ہیں کہ حضرت انس کی جیسے تربیت کرتی ہیں, ان کے اس کا باپ کافر ہے لیکن اسے کلمہ سکھا رہی ہیں. پھر ابھی دیکھیے کہ مہمان آتے ہیں تو ان کے فادر کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو تھپکی دے کے سلا دیجیے, حالانکہ بچے بھوکے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کی ڈائٹ ہیبٹس کو ایسا رکھا تھا کہ وہ بھوک میں بھی تھپکی پہ سو گئے. اب ہمارے بچوں کی ہم نے اپنی ڈائٹ ہیبٹس اتنی خراب کی ہوئی ہیں کہ وہ طرح طرح کے کھانے مطلب جب تک نہ کھا لیں تو سونا تو دور کی بات, وہ دم نہیں لینے دیتے اور وہ کسی اور کو دینے والے بھی نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ مجھے یہ بھی ملنا چاہیے, اس وقت یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں نہیں, ویسا کیوں نہیں.
گھر میں کھانا پکاتے اور باہر سے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں.
جی اور گھر والا کھا کے ناشکری بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ بچوں کی ڈائٹ ہیبٹس کا ان کے اوپر کتنا افیکٹ ہوتا ہے نا, یہی بچے پھر آ کے دینے والے بھی بنتے ہیں.
بالکل.
جو تھپکیوں پہ سو جاتے ہیں.
ایک چیز جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر آئی تھیں, جب ان کی شادی ابو طلحہ سے ہوئی تھی تو بڑی ویل آف فیملی میں گئی نا وہ, تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے یا ان سے اچھے اچھے کام کرانے ہیں, انہوں نے کہا ان کو خادم بنا لیں. تو نیک شخص کی صحبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو علم اور عمل کی طرف دونوں کی طرف لے آتی ہے. اور ہمارے یہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے اور اگر کوئی ڈیوٹی دے دی جائے کہ ریسیپشن پہ یا اس طرح کام کرنا ہے تو فوراً ہم
شان کے خلاف.
بالکل. جو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ شح نفس ہی فاولائک هم المفلحون, فلاح پانے کے لیے نفس کی شوہ سے جو ہے بچنا, یہ یعنی ایک اس کا کرائیٹیریا ہے. اور اس سے ایک تو دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بچا لیا گیا, اور دوسرا یہ کہ صرف یہی مال خرچ کرنا ہی نہیں ہوتا, یعنی اسی کے لیے شوہ نہیں ہوتا بلکہ شوہ ایک طبیعت میں جو کسی کی بھی بہتری یا اس کی کسی بھی نعمت کا کسی کا اقرار یا تعریف نہ کر سکنا, یہ بھی شوہ میں آتا ہے. تو ہم خاص طور پر عورتوں کو بہت زیادہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ
بالکل
اس سے بچا لیا جائے.
جی
استاذہ, جیسے آپ نے بولا کہ ایک شخص گیا تو اللہ نے ان کے پاس جو ہے وہ دوسرا شخص بھیج دیا, تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ اس چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں نا کوئی کام کر کے کہ میں نے کچھ کیا ہے, یا مطلب وہ نہیں سوچتے کہ اچھا میں نے کچھ کیا یا میں نے کوئی قربانی دی تو مجھے اس کا ایکولی ریوارڈ ملے, جو اس چیز سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ کے ساتھ ان کی انٹینشن پیور ہوتی ان کو ہی ایسا ریوارڈ ملتا ہے. جو لوگ کچھ کر کے یہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اب ہمیں کچھ ملے گا اس کے بدلے میں بڑا اچھا, تو ان کے ساتھ پھر ایسے نہیں ہوتا.
جی
ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیروی کتنی ہے, ایک جیسے ہی حکم آیا اللہ کا انہوں نے فوراً سے پہلے وہ دے دیا.
بالکل.
السلام علیکم. بینگ اے فیمل, ہم فیمیلس کے پاس بہت جینوئن ایکسکیوز ہوتا ہے, ہم اس کو بڑے جینوئن سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈس نہیں مانتے یا دین میں تو یہی ہے کہ ہسبینڈس کے فرما بردار ہوں, تو ہم کیسے گھر سے نکلیں, کیسے دین سیکھیں, کیا کریں. لیکن اگر انہی فیمیلس کو دیکھا جائے, ہماری میجورٹی فیمیلز جو ہیں وہ ہسبینڈس کے فرما بردار نہیں ہوتی ہیں. جب انہوں نے ایکسٹرا ویگنٹلی خرچ کرنا ہوتا ہے, شاپنگ کرنی ہوتی ہے, شادیوں میں بہت دکھاوا کرنا ہوتا ہے, ہر چیز میں اپنی مرضی, ہر چیز میں بچوں کے بارے میں بھی جو بھی ڈیسیجنس ہے، لیکن دین کے معاملے میں کہا جائے تو فوراً وہاں پہ فرما بردار ہو جاتے ہیں ہم سب.
ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اللہ کے راہ میں کچھ دیتے بھی ہیں، چاہے نیت صاف بھی ہو، تو اکثر لوگوں کی نیت دنیا میں ایسے ہوتی ہے کہ جو ہم نے دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دگنا دے دے گا دنیا میں ہی. لیکن جن لوگوں کی نیت اور ایمان اتنا خالص ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے اللہ کا یہ ہمارا اجر محفوظ ہو جائے گا،
انہوں نے کہا تھا تو آخرت،
تب ہی جا کے وہ چیز خرچ کرنے والی آتی ہے انسان کے اندر.
بالکل استاذہ، یہ بھی تھا کہ ابو طلحہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ مہمان کو فوراً سے گھر لے کے آگے، ان کو پتا نہیں تھا گھر میں کچھ ہے، تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ ام زنین نے ان کو کتنا کانفیڈنس دیا ہوا تھا کہ آپ کسی کو بھی لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں.
اصل میں گھر میں ہسبینڈ وائف میں اتفاق ہوتا ہے تو بہت ساری گھر کے اندر سے خیر نکلنے لگتی ہے. کہیں پر لوگ مل کے کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی کام کی جگہ پر اگر مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں سے خیر پھوٹنے لگتی. بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو بارش برسنے لگتی. ٹھیک ہے نا، چلیے آگے چلتے ہیں. ام سلیم کے بھائی کی شہادت. بخاری نے انس بن مالک کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ام سلیم کے گھر کے علاوہ کسی گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، یعنی آپ لوگوں کے گھر نہیں جاتے تھے سوائے ام سلیم کے. آپ سے جب سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا انی ارحمھا قتل اخوھا معی، مجھے اس پہ ترس آتا ہے کیونکہ اس کا بھائی میرے ہمراہ لڑتا ہوا شہید ہوا ہے. امام بخاری نے انس بن مالک سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے بھائی کو 70 شہ سواروں کے ساتھ ایک مہم پر بھیجا تھا. کچھ یاد ہے کون سی مہم تھی؟ یہ بئر مؤنہ کا جو واقعہ ہوا تھا، رائٹ. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین صورتیں رکھی تھی. اس نے کہا یا تو یہ کیجئے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت اور شہری آبادی پر میری ہو، یا پھر آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کیجئے، ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کر دوں گا. اس پر آپ نے اس کے لیے بددعا کی اور ام فلاں کے گھر میں وہ مرض تعاون میں گرفتار ہوا. کہنے لگا اس فلاں کی عورت کے جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے، میرا گھوڑا دو. وہ گھوڑے کی پشت پہ ہی مر گیا، یعنی وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا. بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان، ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے، اور ایک تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلاں سے تھا آگے بڑھے. حرام نے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے قریب ہی رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں. چنانچہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے کہا کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کر دیا. حمام کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا تھا. حرام کی زبان سے اس وقت نکلا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی. تو ایک طرح سے آپ کو یہ سفیر بن کے گئے تھے اور یہ مارے گئے تھے، تو اس بنا پر بھی آپ ان کی بہت قدر کرتے تھے، ان کے خاندان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلیم کے بیٹے کے حق میں دعا. انس بن مالک کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ام سلیم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے آپ کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا. آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ کھجور کو کھجور والے برتن میں، گھی کو گھی والے برتن میں واپس رکھ دو. پھر آپ گھر کے کونے کی طرف گئے، وہاں دو رکعت نماز ادا کی، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. پھر آپ نے ام سلیم اور ان کے اہل خانہ کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی. ام سلیم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خاص دلی تمنا ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے انس کے حق میں بھی دعا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی. آپ نے میرے لیے یہ دعا کی اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک له فیہ، الہی اسے مال اور اولاد عطا کر اور اسے برکت عطا فرما. کہتے ہیں کہ انصار میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. انس بن مالک کی بڑی بیٹی کا بیان ہے کہ ابا جان کی نسل سے، یعنی حضرت انس کی نسل سے 120 افراد کو دفن کیا جا چکا ہے، یعنی اتنا قبیلہ بڑھ گیا تھا ان کا. اور یہ کثرت اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے تھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی، ایک خیر دوسری خیر لاتی. مثلا ام سلیم کی اپنی قربانیاں بھی، پھر اس کے بعد ان کے بھائی کی قربانی، اور پھر اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر تشریف لے جانا.
ان کے گھر جانے پر ان کے لیے دعا کرنا، اس دعا کے نتیجے میں حضرت انس کے مال اور اولاد میں برکت ہونا، یہ ایسے راہ چلتے نہیں ہو گیا تھا. ہم لوگ عموماً شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں بس کوئی ہمارے لیے دعا کر دے. جب آپ اللہ کی خاطر خالصتاً کوئی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رحم فرماتے تھے ان پر؟ آپ فرماتے انی ارحمھا قتل اخوھا معی، میری وجہ سے ان کا بھائی شہید ہوا. آپ کا پیغام بہرا رسول کی حیثیت سے تھا لیکن ایک کام میں جا کے شہید ہوا. تو قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. ہمیں کوئی بھی نیکی کر کے فوری طور پر اس کے صلے کا، کیونکہ ہم اصل میں بعض اوقات جب کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو مائنڈ میں رکھ کے کرتے ہیں، میں یہ کرنے جا رہی ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں یہ چاہیے اس لیے یہ کر رہی ہوں، پہلے سے مائنڈ میں رکھا ہوتا ہے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم نیکی بلوس ہو کے کر رہے ہیں یا کوئی ذہن میں مقصد اور مفاد رکھ کے کر رہے ہیں؟ تو جب ہم کوئی مفاد ذہن میں رکھ کے، چاہے حاضر ذہن میں یا بیک اف مائنڈ ہو، وہ رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح وہ لوٹا دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد نہیں پورا ہوتا. چھوٹی نیکی کریں یا بڑی کریں، اپنے دل کا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں. اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. بعض اوقات نیکی جھکنے میں ہوتی، اپنے حق سے پیچھے ہو جانے میں ہوتی، اپنی بھوک رکھ کے دوسرے کو دینے میں ہوتی. یہ ساری تواضع کی مثالیں ہیں نا. تو اس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے لیے اور خیر و بھلائی کے دروازے کھولتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کے لیے اور کیا کیا خیر و بھلائی دنیا میں بھی رکھی اور آخرت میں بھی رکھی. ایک دفعہ اللہ پہ معاملہ چھوڑ کے تو دیکھیں. ہم اللہ پہ چھوڑنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، میں اس کے ساتھ یہ کروں نا تاکہ اس سے مجھے یہ ملے. کتنی گھٹیا نیت ہوتی. اس وقت یہ سوچیں کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہی ہوں، میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کو دینا چاہتی، پھر دیکھتے ہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. مجھے اللہ سے خیر و بھلائی کی توقع ہے، اس بندے سے نہیں. کیونکہ جب بندوں سے آپ کرتے ہیں تو بندے آپ کو مایوس کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن یہ ہم نے ابھی تک سیکھا نہیں. اس کے لیے صبر کی بھی ضرورت ہوتی اور اپنے آپ کو ہر طرح کی آلائشوں سے نکالنے کی بھی. ام سلیم ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹنے کی کوشش میں رہتی. سیدنا انس بن مالک ام سلیم سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے، وہ آپ کی رضائی خالہ تھی. آپ کی آمد پر وہ چمڑے کی چادر بچھا دیتی تھی. وہ کیوں؟ آپ کے اعزاز میں، آپ کے اکرام میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی خاص بندہ آتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی نہیں کیا نئی چادر بچھائی ہو کسی کے لیے. اصل میں ہم لوگ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے سب کچھ کرنا جانتے ہیں. گھر میں کوئی شادی ہو، کوئی ذاتی قسم کے مہمان آ رہے ہوں، سب اہتمام کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو آپ کے لیے وہ الگ چادر بچھاتی تھی، یعنی اہتمام کرتی تھی. مراد اس سے یہ، آپ وہاں کیلولا کر لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا، ام سلیم اسے جمع کر کے خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی، اور پسینے کو شیشے میں محفوظ کر لیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی آپ ان کے گھر جاتے، وہاں آرام بھی کرتے، وہاں نماز بھی پڑھتے، یعنی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ایک طرح سے. محمد بن موسیٰ نے عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا کہ نبی کریم چمڑے کی چادر پر لیٹتے تو آپ کا پسینہ بہنے لگتا. ام سلیم تولیے کے ذریعے سے پسینے کو چادر سے لے کر شیشے میں ڈال لیتی. نبی کریم نے انہیں دیکھا تو پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کے پسینے کو خوشبو میں ملاؤں گی. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لائے، وہ اس وقت گھر میں نہیں تھی، آپ اس کے بستر پر سو گئے. میری والدہ کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں سوئے ہوئے. وہ گھر آئیں، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہ کر بستر پر بچھی ہوئی چمڑے کی چادر پر جمع ہو رہا ہے.
تو انہوں نے اپنا سنگھار دان کھولا اور تولیہ کے ذریعے سے پسینہ سمیٹ کر شیشے میں نچوڑنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھلی تو آپ نے ان سے کہا ام سلیم تم کیا کر رہی؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے باعث برکت ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور انہیں برکتیں میسر بھی ہوئی. ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقتاً فوقتاً تحائف پیش کرتی، آپ کو اپنے ہاں کھانے پہ مدعو کرتی، زیارت کے ان اوقات میں وہ آپ کی برکات سے مستفید ہوتی. نصر بن انس انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہتے کہ میری والدہ ام سلیم کہتی ہیں کہ تم نبی کریم کے پاس جاؤ، آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ اگر ہو سکے تو دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھا لیں. یعنی حضرت انس جب جاتے تھے خدمت کے لیے تو ساتھ ہی دعوت بھی دیتے ان کو. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی والدہ کا پیغام آپ کو دیا. آپ نے فرمایا جو لوگ میرے پاس اس وقت موجود ہیں وہ بھی کھانے کے لیے آ جائیں. میں نے کہا جی ہاں ضرور آ جائیں. تو آپ نے وہاں موجود صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو آپ سب کی ام سلیم کے ہاں کھانے کی دعوت. حضرت انس فرماتے ہیں میں جلدی سے گھر آیا اور اپنی والدہ ام سلیم سے ملا. میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ کھانے پہ آ رہے تھے. والدہ نے مجھ سے پوچھا انس کیا کر کے آئے ہو؟ اتنی بات ہوئی تھی کہ آپ تشریف لے آئے. آپ نے آتے ہی میری والدہ سے پوچھا کیا تیرے پاس گھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک ڈبہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا گھی لگا ہوا ہے، یعنی وہ بھرا ہوا نہیں ہے بلکہ کناروں پہ لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے پاس لے آؤ. فرماتی کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا، پھر آپ نے یہ کہا اللہم اعظم فیہ البرکہ، الہی اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرما. پھر آپ نے فرمایا اس ڈبے کو الٹا دو، تو میں نے الٹا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس ڈبے سے گھی نچوڑنے لگے. میں نے اس سے کھنڈیا بھر لی. اس میں جو کھانا تیار کیا گیا اس سے تقریباً 80 افراد نے کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا. تو آپ نے بچا ہوا کھانا ام سلیم کے سپرد کیا، فرمایا یہ تم بھی کھاؤ اور پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ. یہ صحیح مسلم اور صحیح ابی اوانہ کی روایت. تو اس کو برکت کہتے ہیں اور بہت سی برکات میں سے یہ تو صرف ایک قطرہ ہے. اور آپ کی سب سے بڑی برکت تو یہ کہ دین اسلام ہم تک پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام سلیم کا اکرام. ان کے فضل و شرف کا اندازہ امام بخاری کی اس روایت سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے یہ خبر سنی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس خاتون کا نام لیا تھا لیکن میں اس کا نام بھول گیا ہوں. آپ نے ان سے فرمایا ما منعک ان تحجی معنا، ہمارے ساتھ حج کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے کہا ایک اونٹ پر میرا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر گئے ہیں، اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑا ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاد کے لاتے ہیں، یعنی باقی جانور کو پلانے خود گھر کے کام کے لیے. آپ نے فرمایا فاذا کان رمضان اعتمری فیہ فان عمرۃ فی رمضان حجۃ، اور دوسری روایت میں آتا حجۃ معی، جب رمضان ہو تو عمرہ ادا کرنا کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہوتا ہے. انس بن مالک کا بیان ہے، وہ ام سلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور اونٹنیوں کو ایک ہودی خان چلا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ اونٹنیوں کو آہستہ چلاؤ، اس پر خواتین سوار ہیں. کیونکہ جب وہ ہودی ہوتے ایک طرح سے اشعار ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک خاص انداز میں آواز میں پڑھتے ہیں تو اس سے جانور اور زیادہ تیزی سے بھاگنے لگتے ہیں. تو انجشہ جو تھے وہ خواتین کی طرف ہودی کرتے تھے اور دوسری طرف ایک اور صحابی تھے وہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ رفقن بالقواریر، کہ یہ آئینے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. بخاری میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں میری والدہ حالت حمل میں اونٹنی پر سوار تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام انجشہ ہانک رہا تھا. آپ نے فرمایا انجشہ اپنی سواری کو آہستہ چلاؤ، اس پہ خاتون سوار ہیں، یعنی خاص طور پر ان کا خیال کیا. صبر کرنے والی ذہین خاتون تھی. ابو طلحہ کے ہاں ام سلیم کے بطن سے خوبصورت بیٹا ہوا اور انہوں نے اس کا نام ابو عمیر رکھا. اس سے دونوں والدین بہت مانوس تھے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ لائے تھے، پیٹ، جس سے وہ کھیلا کرتا تھا. اچانک وہ پرندہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو عمیر کو دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہوا؟ یعنی صرف ابو عمیر کو نہیں بلکہ ان کے پرندے کو بھی پوچھتے تھے کہ اس کا کیا بنا. اس سے کیا بات پتہ چلتی پرندے تک کے بارے میں پوچھنا، کبھی آپ نے کسی کے پرندے کا پوچھا؟ ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہے تو انہوں نے طوطا پالا ہوا، تو کبھی میری بات ہو تو میں ان سے پوچھتی ہوں تمہارے طوطے کا کیا حال ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ اب وہ یہ کر رہا ہے، اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا رنگ یوں چینج ہو رہا ہے. تو کیوں پوچھنا چاہیے کسی کے طوطے کے بارے میں، کسی کے پرندے کے بارے میں؟ وائے؟ اپنائیت محسوس ہوتی ہے نا اس سے، اس سے پتا چلتا ہے نا کہ آپ کو کوئی دلچسپی ہے کسی سے. اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کے بچے کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں یا اس کے طوطے کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں؟ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے. اور ویسے بھی کسی کی پسندیدہ چیز جو ہوتی ہے اگر آپ اس سے اس کا ذکر کریں تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مومن کا دل خوش کرنا. یہ سنت بھی ہے، یہ سمجھ کے بھی کر لیا جائے. کیا آپ ابو عمیر سے پوچھتے تھے؟ بالکل. یعنی انسان جس سے تعلق رکھتا ہے یا جس سے محبت ہوتی ہے اس سے اپنی خوشی بھی شیئر کرتا ہے اور اس کی خوشی کے بارے میں بھی معلوم کرتا ہے. تو اس سے ایک بانڈنگ ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. بچوں کی اہمیت، پرندوں کی اہمیت، تو دین کس سے پھیلتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی ساری خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ خصوصاً ان کے پرندوں میں، ان کے کھلونوں میں، ان کے پیٹس میں. اور پتہ نہیں آپ بچپن میں پرندوں سے کھیلیں یا نہیں، مجھے طوطا بہت ہی پسند تھا. تو میرے والد جو تھے وہ ایک کے بعد ایک طوطا لے آتے تھے، اگر کوئی ایک طوطا اڑ جاتا یا کچھ ہوتا تو مجھے ہمیشہ شوق ہوتا تھا میں اسے بلوا کے چھوڑوں، وہ بول کے نہیں دیتے تھے. تمہارے ایک سے کہتی تھی وہ طوطا چاہیے جو بولتا ہے. وہ کوئی کہتے گانی والا ہوتا، کوئی کہتا ایسا ہوتا ویسا ہوتا، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کہاں سے ملے گا. بہرحال بہت فیسینیٹ کرتا تھا طوطے کا بولنا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے، طوطا فوت ہو گیا، اس کو ہم نے بہت زیادہ کھلا دیا تو صبح مرا پڑا. وہ گنڈیریاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو بہت پسند تھی. تو وہ کھاتا گیا اور ہم دیتے گئے اور دیتے گئے اور دیتے گئے اور وہ بےچارا مر گیا. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کی قبر کھودی اور اس کو دفنایا. تو یہ درست بات ہے کہ بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ پیار ہوتا ہے پرندوں کے ساتھ یا پیٹس کے ساتھ. حتیٰ کہ جب قربانی کے بکرے لیتے ہیں نا، تو بچے اس سے بھی جب مانوس ہو جائیں اور جب ذبح کر دیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں کہ کیوں بکرا ذبح کر دیا میرا. تو انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے، چھوٹا بھائی تھا اس کا نام ابو عمیر تھا، اس کا چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا، وہ پرندہ مر گیا. ایک دن آپ تشریف لائے، میرے بھائی کو غمگین دیکھا، پوچھا یہ کیوں غمگین ہے؟ بتایا گیا پرندہ مر گیا. تو فرمایا اے ابو عمیر وہ چھوٹے پرندے کو کیا ہوا؟ ام سلیم جو تھی بہت ذہین خاتون تھی اور بہت سمجھدار بھی تھی، ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا. اب ابو طلحہ جو تھے وہ باہر کہیں بزنس پہ گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو ابو طلحہ کو بیٹے سے پیار بہت تھا، تو ماں نے یعنی ام سلیم نے فوراً ذکر نہیں کیا. پوچھا کیا حال ہے بچے کا؟ کہا پہلے سے زیادہ اچھے حالت میں. اور پھر انہیں کھانا وانا کھلایا، ان کی خاطرداری کی، اور اس کے بعد انہیں بتایا. اور بتایا بھی کس خوبصورت انداز سے، کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے اور پھر وہ اپنی چیز واپس لینے آئے تو کیا تم ناراض ہوگے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ اللہ نے تمہیں جو بیٹا دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. تو اس پر بہرحال انہیں صدمہ تو بہت ہوا، لیکن ام سلیم صبر کا پہاڑ تھی. یعنی مائیں عام طور پر ہمت نہیں کرتی. یعنی کیسا دل تھا ان کا، بچہ فوت ہو چکا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، شوہر آتے ہیں بتاتی نہیں، چادر ڈالی ہوئی ہے بس، ظاہر بھی نہیں کرتی. اب باقاعدہ تیار ہوتی ہے، شوہر کو ویلکم کرتی ہے، کھلاتی ہے پلاتی ہے، خوش کرتی ہے، اور پھر بعد میں بتاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو دفنایا گیا بچے کو. کیا چیز یہ حوصلہ دیتی؟ اتنا بڑا دل کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا، اللہ کی چیز تھی نا، ہماری تھوڑی تھی، تب اس پہ ہمیں روتے ہی جانا ہے اور رو رو کے اور کچھ نہیں کرنا. گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا، خوشگوار بنانا، یعنی اس کو فنکشنل رکھنا، اس کی بہت ذمہ داری عورت پر عائد ہوتی ہے. جب عورتیں روز گھر میں کوئی ایشو کھڑا رکھتی ہیں نا، کسی چھوٹی بڑی بات پہ رونا دھونا، اس کی شکایت، اس نے یہ کر دیا، بچے نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر گیا، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، فضول باتیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہاں ان کے مزاج کے اندر یعنی ایسا صبر، یعنی عجیب کردار ہے، یعنی ہمارے یہاں تو دور دور بھی دیکھنے میں نظر نہیں آتا. یہ ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جو دادی تھی ان کے بھی کئی بیٹے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ بچے بس تین چار سال یا تھوڑے سے بڑے ہوتے تو فوت ہو جاتے تھے. ان کے کئی بچے اس طرح فوت ہوئے، اور وہ بالکل اسی سنت پر عمل کرتی تھی. جب بچہ فوت ہوتا تھا اس پہ چادر ڈال کے خود نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی تھی، کوئی رونا دھونا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا تھا. اور سب خواتین جو آس پاس کی، نیبرز کی، ادھر کی ادھر کی، ان کے پاس خواتین آیا کرتی تھی. وہ جب میرے دادا کے ساتھ اس میں کام کرتی تھی کھیتوں میں، تو کتاب ساتھ ہوتی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، بس کتاب پڑھ لیتی تھی. تو ان کے ساتھ اور بھی خواتین کام کرتی تھی، تو جب کام کر لیتی تو پھر کتاب درخت پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اسے اتارتی اور ان کو پڑھ کے سناتی اور شیئر کرتی، اور کچھ شعر بھی ان کے بتاتے تھے پنجابی کے، مجھے تب یاد نہیں. تو پھر اس کے بعد اسی طرح کتاب رکھ دیتی، پھر سب کام کرتی، پھر گھر آ جاتی. اور جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا تو اسی طرح کھڑی ہوتی، تو سب حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی سخت دل کی ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا یہ سخت دلی؟ سخت دلی نہیں، ٹھیک ہے انسان روئے، لیکن دنیا کے لیے تو نہیں روئے نا، اللہ کے سامنے اپنے غم کی فریاد کرے، تنہائی میں رو لے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ سب دنیا کو ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم غمگین ہیں.
یہ جو ڈراماز ہوتے ہیں ان میں یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ پہ کتنا رونا چاہیے، کس طرح ہنگامے کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے یہ ایک ڈکٹیٹڈ بیہیویئر ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب کسی گھر میں ڈیتھ ہو تو جب تک کوئی اس طرح نہ روئے تو اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے. اور لوگ اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی طرف سے صبر کریں، پتہ نہیں دوسرے کے دل کی کیا حالت ہے کیا نہیں آپ کو نہیں پتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ان کے تو اپنے بچوں کو کوئی دکھ نہیں ہے اور ان کو نہیں ہے، اور جو ہمسائے ہیں ان کو ان سے زیادہ دکھ ہے، اور کمپیرزن باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیونکہ رو نہیں رہے اور پیٹ نہیں رہے تو ان کو دکھ نہیں ہے.
بالکل. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے بیعت لی تھی تو اس میں ایک بیعت یہ بھی تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی. کہتی پانچ خواتین کے سوا کوئی اس پہ قائم نہ رہ سکا، کیونکہ بہرحال عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ہمت جلدی ہار جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے رونا تو آتا ہے، لیکن پھر یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور پھر اس وقت کنٹرول کرے جب سارے لوگ آپ کو رلانے پہ تلے ہوئے ہوں اور وہ چاہتے ہو کہ آپ رو کے ہی دکھائیں اور سب کے سامنے روئے، اور ان کو پروو کرنے کے لیے کہ آپ کو بڑا غم ہے پھر آپ جھوٹا موٹا بھی روئیں یا اصلی روئیں. تو لوگوں کا خوف دل سے نکلنا چاہیے، یا لوگوں کی خاطر رونا اور لوگوں کی خاطر صبر کرنا، یعنی دوسری چیز بھی ٹھیک نہیں کہ ہائے کوئی کہے گا یہ کتنا رو رہی ہے تو مجھے نہیں رونا چاہیے کیونکہ یہ سارے دیندار لوگ ہیں اور ان کے سامنے مجھے نہیں رونا چاہیے. تو یہ صحابیات کی جو زندگی ہے اور یہ جو سیرت ہے یہ دراصل ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. ہم ہر روز نماز میں جو پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا. اور یہ ثبوت تو اپنی بات کتنی سچی ہے، ہماری دعا بھی کتنی سچی ہے، یہ ہمارا عمل ہی بتائے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں. نبی کریم کی برکت سیدہ ام سلیم کی اولاد کو بھی پہنچتی ہے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ ام سلیم بھی ہمراہ تھی. آپ کی عادت تھی کہ جب بھی سفر سے مدینہ تشریف لاتے تو رات کے وقت نہیں داخل ہوتے تھے، بلکہ قریب آ کر رک جاتے تھے، یعنی مدینہ سے باہر ٹھہر جاتے، پھر صبح ہوتی تو تشریف لاتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام سلیم کو درد ذیل شروع ہو گئی، اس کا مطلب تھا کہ فل ٹرم میں تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ساتھ چلی گئی، یا تو کسی غزوے میں گئی ہوگی یا کسی اور سفر پہ. ابو طلحہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو طلحہ نے دعا کی، الہی تو یہ جانتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہوں تو میں بھی ساتھ جاؤں، جہاں آپ داخل ہوں میں بھی داخل ہونے کی سعادت حاصل کروں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مجبوراً رکا ہوا ہوں. ام سلیم اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، ابو طلحہ میں اب درد محسوس نہیں کر رہی جس طرح کچھ دیر پہلے ہو رہا تھا. تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے. ہم جیسا ہو تو کیا کہیں، آدھے رستے سے واپس بلا لیں. کہتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی سفر سے واپس آئے، اس حال میں خود بھی ساتھ چلی گئیں، دونوں میاں بیوی سفر سے جب واپس آئے تو ام سلیم کو درد شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا. انس کہتے ہیں، میری والدہ نے مجھے حکم دیا، اے انس، اس نو مولود بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی. میں صبح ہوتے ہی اس نو مولود کو گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں آپ سے ملا اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا. جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بچے نے جنم لیا. میں نے کہا، ہاں. تو آپ نے وہ داغ لگانے والا آلہ زمین پہ رکھا، میں نے آگے بڑھ کر نو مولود کو آپ کی گود میں لٹا دیا. آپ نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور منگائی، منہ میں چبایا اور اس نو مولود کو گھٹی دی. وہ اپنا منہ ہلانے لگا، یعنی بچہ منہ ہلانے لگا، یعنی چوسنے لگا. انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا، انظروا الى حب الانصار التمر، انصار کی کھجور میں دلی رغبت کو دیکھو. یعنی یہ بچہ جو ہے یہ بچپن سے کھجور کھانے لگ گیا، یعنی کتنے مزے سے کھا رہا ہے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مولود کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے طویل زندگی بسر کی، ان کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے اور ان کے تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا. ام سلیم کا غزوات میں شریک ہونا. سید ام سلیم نے جنگ احد، خیبر، حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا. وہ اپنے خاوند ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھی. جنگ احد میں سیدہ ام سلیم نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات انجام دی تھی. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی منہ موڑ گئے، تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال لے کر چکر لگانے لگے. یعنی اس وقت بھی یہ ثابت قدم تھے جب اور لوگ جا رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لے لیا، یعنی چھپا لیا ایک طرح سے. ابو طلحہ بڑے ماہر تیر انداز تھے. انہوں نے غزوہ احد میں دو یا تین کمانیں تیر اندازی کرتے ہوئے توڑی. ایک شخص تیروں سے بھری ترکش لے کر گزر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، یہ سارے تیر ابو طلحہ کے آگے پھینک دو، یعنی ان کو دو کہ وہ چلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے. ابو طلحہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کو نہ آ لگے. یعنی وہ خود اپنے جسم کے ساتھ آپ کو دفاع کر رہے تھے. دفاع کا یہ طریقہ دیکھیے کہ آپ کو کوئی تیر نہ لگے، وہ لگے تو مجھے لگ جائے، آپ جھانک کے بھی نہ دیکھیں. میرا سینہ آپ کی دفاع کے لیے حاضر ہے، میرا سینہ آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہے. میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلیم کو دیکھا کہ وہ دونوں اپنے مشکیزوں سے زخمیوں کو پانی پلانے میں بڑی مستعدی، یعنی بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہی تھی. مشکیزوں سے جب پانی ختم ہو جاتا، وہ دونوں اپنے اپنے مشکیزیں تیز رفتاری سے دوبارہ بھر لاتی اور زخمیوں کے منہ میں انڈیلنے لگتی. ابو طلحہ انصاری کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار زمین پر گری. امام مسلم سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے پاس غزوہ حنین میں ایک خنجر تھا، اسلحہ بھی اٹھایا ہوا تھا، جسے ابو طلحہ نے دیکھ لیا. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم کے پاس ایک خنجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ اس خنجر کو کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا، اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو آزادی دے کر اپنی صفوں میں شامل کر لیا ہے، یہ لوگ ہماری ہزیمت کا باعث بنتے ہیں، ان کو قتل کر دیجیے. یعنی غزوہ حنین میں کون شریک ہوئے تھے نئے نئے، کچھ یاد ہے؟ غزوہ حنین ہوئی کب تھی؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ 10,000، اور غزوہ حنین میں 12,000. تو یہ 2,000 کہاں سے آئے تھے؟
یہ نئے نئے مسلمان ہو کر، یہ نئے مسلمان تھے جو فتح مکہ کے بعد لشکر میں شریک ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو قتل کیجئے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ شروع میں غزوہ حنین میں غزوہ احد کی طرح مسلمان پسپا ہونے لگے تھے کفار کے تیروں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ ان کی سوچ اور آپ کی سوچ، ان کی بات اور آپ کی بات میں یہ فرق کیوں ہے؟ آپ نے ان کی بات کیوں نہ مان لی؟ وہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھی، بہت ذہین خاتون تھی، کیا ان کی بات غلط تھی؟ چند دن پہلے جو شخص مسلمان ہوا ہو، آج وہ مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے، اور یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ان تیروں کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹنے لگ گئے تھے، تو کیا ضروری تھا کہ انہی کی وجہ سے پسپائی ہو رہی تھی؟ جی،
کچھ لوگوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دفعہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم ضرور جنگ جیت جائیں گے.
اور
تازہ ایک بات تو یہ کہ جو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے، اس کو تو ویسے ہی قتل کرنا جائز ہی نہیں.
بالکل درست. اور
استاذہ یہ کہ جو نئے مسلمان تھے وہ 2000 تھے اور جو پرانے تھے وہ 10,000 تھے.
yes.
اور بزدلی تو انہوں نے بھی دکھائی جو پرانے کب سے مسلمان تھے.
جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ان کو یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم آج زیادہ ہیں تعداد میں، اور اذ اعجبتکم کثرتکم، ریزن تو پیچھے یہ تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جانتے ہی ہوں گے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، جو کوئی شکست کا یا نقصان کا یا کوئی امتحان آزمائش، تو وہ ہم سب کے لیے ایک بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے مشورہ دینا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے، جب گھر میں یا کہیں بھی کوئی ایشو پیش آ جائے اور اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے، تو ہم خواتین عموماً بڑے جذباتی مشورے دیتی ہیں، ایسا کر دیں ویسا کر دیں اور معاملہ ختم کر دیں. اگر مثلا دو میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اگر خاندان میں آپ دیکھیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ طلاق دیں اور ختم کریں معاملے کو، کیوں روز لڑتے ہیں؟ لیکن کیا یہ مشورہ درست ہوگا؟ نہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت حکمت پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے ہر معاملے میں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کس کی وجہ سے شکست اور کس کی وجہ سے نہیں، اس وقت اگر آپ ان کے مشورے پہ عمل کر لیتے تو دشمنوں کو مارنے کے بجائے اپنی فوج کو مارنا شروع کر دیتے. بہت دفعہ ہم یہی کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم وہ کرتے ہیں جو الٹا ہم ہی کو نقصان دیتا ہے، دوسروں کو مارنے کے بجائے اپنے آپ کو مارنے لگتے ہیں. اچھا، اگر کسی کا کبھی کوئی مشورہ غلط ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو دل سے اتار دیں، اس کو نگاہوں سے اتار دیں، اس کو ایک طرف کر دیں، ایسا بھی کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز تھا کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنایا. اور جنگ احد میں قرآن نے گواہی دی کہ بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ ہاری گئی، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو مشورے میں آئندہ بھی شریک رکھیں. کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. یہ تھی وہ دلوں کی وسعت جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی. آج ہم مسلمانوں کے اندر دلوں کی یہ وسعت نہیں رہی، کسی سے ایک دفعہ بس غلطی ہو جائے، آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سٹیمپ کر دیتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ایک معاملے میں کوئی ٹھیک کر رہا تو دوسرے میں بھی ٹھیک کرے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک معاملے میں کسی سے کوئی غلطی یا بھول ہو گئی تو ہر معاملے میں غلط ہوگا. تو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر ہی رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے. جہاں اختلاف کی گنجائش ہو وہاں اختلاف کریں، اور جہاں موافقت کی ہو وہیں اسی شخص کے ساتھ موافقت کریں، کیونکہ وہ صحیح بات کر رہا ہے اور آپ اس وقت صحیح بات کا ساتھ دے رہے ہیں، پرسن کو پیچھے کریں. اصل چیز کیا ہے؟ اگر اس نے غلط بات کی تو اس بات کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیں، اور اگر اسی نے ٹھیک بات کی تو اس ٹھیک بات کی وجہ سے آپ، تو آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں دراصل. تو عام طور پہ ہم حق اور صاحب حق کو خلط ملت کر دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو غزوہ خیبر میں بھی ام سلیم ساتھ تھی. جب آپ صفیہ بنت حیی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے،
تو ام سلیم نے صفیہ بنت حیی کو آراستہ پیراستہ کر کے دلہن کا روپ دیا اور ان کی کنگھی وغیرہ کرنے کی خدمت انجام دی. تو کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی کہ دلہنیں خود کیوں نہیں کنگھی کرتی, ساری زندگی کرتی ہیں اور بعد میں بھی کرتی ہیں, پتہ نہیں اس دن کیوں نہیں کرتی. تو وہ ایک ناز نخرے کا شاید دن ہوتا ہے. اور تو بہرحال یہ ایک سنت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے. ایک چادر بچھا دی گئی, کسی نے اس میں کھجوریں رکھی, کسی نے گھی, غرض یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز تھی وہ اس چادر پر رکھ دی گئی. پھر ان سب اشیاء کو ایک ساتھ ملا دیا گیا, سب نے مل کر کھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمے کی دعوت تھی. اس سے کس پارٹی کا ثبوت ملتا ہے؟ ون ڈش کا. ٹھیک ہے. سیدہ ام سلیم خاتون جنت, ام سلیم کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوئی. ان کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے. ام سلیم کو احادیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. انہوں نے 14 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن میں سے بعض کو شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے. ام سلیم کے بیٹے انس بن مالک, عبداللہ بن عباس, زید بن ثابت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی ان سے احادیث روایت کی. یہ وہ صحابہ ہیں جو عمر میں نسبتاً کم تھے تو بعد میں ان سے روایت کرتے ہیں. ام سلیم ایک ایماندار, دین کی پابند, رب کے حق کو پہچاننے والی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار, اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے والی, بیٹوں کی احسن انداز میں تربیت کرنے والی اور کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والی, ان پر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اور سخیوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بننے والی خاتون تھی. یہ سب خوبیاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے حاصل کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ رحمت ہی سے وہ سیراب ہوئی تھی. وہ مدرسہ نبوی کی ایک ہونہار شاگردہ تھی. ام سلیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی. میں نے کہا یہ کون؟ فرشتوں نے کہا یہ انس بن مالک کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے جنت دکھلائی گئی, میں نے اس میں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا, پھر میں نے جوتوں کی آہٹ سنی تو وہ بلال تھے. اللہ سبحانہ وتعالی ام سلیم اور ان کے خاوند ابو طلحہ انصاری پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اب کچھ احادیث جو براہ راست جن کا انتخاب کیا گیا بخاری اور دیگر احادیث کی کتب سے, میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں کچھ چیزیں نئی ہوں گی, کچھ ریپیٹ ہوں گی. احادیث میں غور و فکر کرنے کا وقت ہے یہ. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیرت جو ہے وہ صرف ہمیں کوئی ایسے ہی واقعات نہیں ہے جو ادھر ادھر سے اکٹھے کر لیے گئے ہیں, بلکہ اوتھینٹک کتابوں سے یہ چیزیں ہمیں باقاعدہ ملتی ہیں, یعنی مناقب صحابہ کے ابواب میں یا دیگر روایات میں بھی. ٹھیک ہے. مناقب صحابہ احادیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے جس میں صحابہ کرام کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام فرمایا, اور ان کا راستہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان کی زندگیوں کے مطالعے سے. جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں شک گزرتا, پتہ نہیں بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جو بالکل پیور, خالص, اتھینٹک, ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں, کیونکہ عمل کے بغیر علم فائدہ مند نہیں. ٹھیک ہے. اور خصوصاً خواتین ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے زیادہ بہترین رول ماڈل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جنت میں دیکھا تو اس کی روایت بخاری میں بھی آئی ہے. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا, یعنی خواب میں دکھایا گیا تھا آپ کو, تو میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. ایک جگہ غمیسہ آتا ہے, رمیسہ آتا ہے. بعض اوقات ایک بندے کے کئی ایک طرح سے بھی نام ہوتے. رائٹ. آپ میں سے کسی کے دو تین نام ہیں؟ گڈ. اصل میں جب ماں باپ کو بچوں سے پیار ہوتا ہے تو وہ بہت سارے نام رکھ لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا یا نہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتی تھی. ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو میرے دل میں محبت سے لفظ آتا تھا میں وہ نام رکھ لیتی. پھر میں نے ایک دن ایک لسٹ بنائی کہ میں نے فلاں بچے کے کتنے نام رکھے. وہ میں لسٹ رکھی ہوئی ہے اور میں باقاعدہ بلاتی تھی ان ناموں سے. تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ واقعی اپنے خاندان میں یا اپنے والدین کو یا شوہر کو یا کسی کو بھی اتنے پیارے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ایک سے زیادہ نام بھی بلائے جاتے ہیں. تو اس میں اس شک میں نہ پڑیے کہ یہ یہی ہے رمیسا یا یہ غمیسا ہے یا کیا ہے کیا نہیں، ایسا ہونا عین ممکن ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. اور بعض لوگ تو دو دو نام کٹھے بھی رکھتے ہیں، بعض لوگ تو باپ کے نام سے، تو بعض لوگوں کے دو نام ہوتے ہیں. کیا آپ کے کیا نام ہے؟ دو سیدہ حفصہ راحت، جی تین ہو گئے. فردوس روحی، یس. آپ کے کیا ہیں؟ حدیقہ شاداب، ٹھیک ہے. سارا بتول، عام طور پہ حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ زہرا یا بتول یہ نام بھی رکھتے ہیں. تو پہلی حدیث میں تو غور و فکر یہ تھا. اور ایک اور بات یہ کہ حضرت ام سلیم جو تھیں وہ کتنی خوش قسمت تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. ہم عشرہ مبشرہ مردوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن خواتین کے بارے میں نہیں جانتے کہ کون کون سی خواتین کو زندگی میں جنت کی بشارت ملی. ٹھیک ہے، کسی اور خاتون کا نام معلوم ہے؟ جی، ام رومان، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ. ٹھیک ہے، پھر اب یہ جب بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے خود ہی بچے کو نہلایا دھلایا اور چادر ڈال کے کونے میں گھر کے رکھ دیا، خود ہی نہلا لیا. ہمارے یہاں تو جن کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ خود نہیں نہلاتے، اور باہر سے کوئی آئے تو بعض اوقات خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے، حالانکہ وہ آپ کا زیادہ پیارا ہے بنسبت کسی اور کے. تو جب کوئی عزیز قریب فوت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خود شریک ہونا چاہیے، اس میں بڑے فائدے ہیں. ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے، تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا، عبرت بھی ہوتی ہے کہ کل تک یہ زندہ ہمارے ساتھ تھا، آج اس کو کیا ہو گیا کہ یہ بولتا نہیں، یہ سنتا نہیں. تو بہت غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے، اور وہ نقشہ وہ منظر کبھی بھولتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں آپ دیکھیں کیا بہادری تھی ان کی. ایک ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دن تو کوئی اور نہلا بھی دیتا ہے، پھر خود ہی نہلاتی ہے نا ماں. تو وہ ایک عرصہ گزرا ہوگا، روز نہلاتی ہوں گی، وہ بچہ آگے سے کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور نہلاتے ہوئے بچوں کو بہت کچھ سکھایا بھی جا سکتا ہے. بہترین کلاس ہوتی ہے نہلاتے وقت، کیونکہ اس وقت وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے نا، چھوٹے سے واش روم کے اندر آپ ان کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹب میں یا کہیں بھی. جو باتیں آپ کہیں اور نہیں کہہ سکتے وہ وہاں ان کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ماں کی ایک تربیت ہے، لیکن یہاں ان کا حوصلہ آپ دیکھیے. پھر ابو طلحہ جب واپس آئے اور کہنے لگے بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہنے لگی جب سے بیمار ہوا ہے اس وقت سے اب زیادہ سکون میں ہے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. فلما رجع ابو طلحہ قال ما فعل ابنی قالت ام سلیم ہوا اسکن مما کانا. وہ زیادہ سکون میں اس سے جس میں وہ پہلے تھا. کتنا اچھا جواب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی ہے، ابو طلحہ تشریف لائے، پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے. ام سلیم نے کہا اسے سکون مل گیا ہے، سکون میں آ گیا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ راحت پا چکا ہے. ابو طلحہ نے سمجھا کہ ٹھیک ہی راحت پائی ہوگی، اور اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں تھا، ذرا بچے تو ان کا تو حساب نہیں ہے. ایک اور روایت صحیح بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ابو طلحہ گھر آئے تو ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی آئے تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ابو طلحہ کو کھانا دیا، مہمانوں کو بھی سرو کیا. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابو طلحہ واپس آئے تو ان کے ساتھ مسجد سے کچھ اور لوگ بھی آئے. ابو طلحہ نے بچے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی پہلے سے بہتر ہے. پھر انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا لا کے رکھا، سب لوگوں نے کھانا کھایا، وہ لوگ چلے گئے تو وہ ان کاموں میں لگ گئی جو عورتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، مثلا کھانا سمیٹنا، کچن سمیٹنا، دیگر کام کاج. پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، پھر ام سلیم نے، یعنی کھانا وانا دے کے سب سمیٹ کے، پھر ام سلیم نے ان کے لیے، یعنی شوہر کے لیے اچھی طرح بناؤ سنگھار کیا جیسا اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا. ثم تصنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك. کسی بھی عورت کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پا کے نارمل رہ کے زندگی کے کاموں کو چلانا سارے غموں اور دکھوں کے ساتھ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت زبردست کردار ہے. آج آپ دیکھیں آج کے دور میں کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹا سا حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی خبر ہمیں مل جاتی ہے کہیں سے، اس کے بعد ہمارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، ہے یا نہیں؟ مثلا اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ فلاں رشتے دار کی شادی اور سارا گھرانہ جا رہا ہے، آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ کتنی توجہ سے سبق پڑھیں گے سنیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ جذبات پہ قابو کیسے پاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم جب اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو تسنو ہے. کیا جذبات پہ قابو پانا تسنو ہے؟ اور سچ صرف یہی ہے کہ ہم جو دل میں ہے وہ منہ سے بولے چلے جائیں، چاہے غصہ ہے، چاہے نفرت ہے، چاہے محبت ہے، اور صرف باتیں کیے چلے جائیں، یہ سچ ہوگا. اور ایسے سچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ ہر وقت وہ کہنے لگے جو آپ کے دل میں ہے، یہ کہہ کے کہ مجھے تو سچ بولنا چاہیے اور وہی کہنا چاہیے جو میرے دل میں ہے، ورنہ تو میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بولیں.
ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے، بہت سٹریٹ فارورڈ ہے یہ، اور دل میں کچھ نہیں رکھتی.
بالکل، دل میں کچھ نہیں رکھتی، تو کیا ہر وہ چیز جو دل میں ہو نکال دینی چاہیے باہر؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ جی بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ان کے دل میں غم نہیں ہوگا یا انہوں نے، لیکن دل کو ہر وقت اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. جی
یہ بتایا گیا بناؤ سنگھار کیا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ لازمی بات ہے وہ غم تو ان کو فیل ہو رہا تھا نا، تو جب ہمارے دل میں ہوتی ہے بات کہ دوسروں کو انہوں نے ایکسٹرا کیا تاکہ جو ہے وہ بالکل اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ ایسا غم ہو.
ایک اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جیسے شوہر سے ناراضگی ہو گئی، کسی بات پہ موڈ آف ہو گیا آپ کا، اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ شوہر کا پھر آف ہو جاتا ہے، اور اتنے میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے سارے کام انسان کے رک سکتے ہیں، اور یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ زندگی شاید اسی کام کے لیے، وہ اس سے ناراض ہے، اس سے ناراض ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کچھ ہے، اس کے سارا وقت یہ تانا بانا اور یہ جھنجھٹ میں پڑے رہیں گے، کرنے کا کام کس وقت کریں گے؟ تو کبھی اس کو آزما کر دیکھیے کیا کہ کسی کی بھی بات بری لگے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نہ چہرے پہ آنے دیں نہ زبان پہ آنے دیں، دل میں رکھیں، تھوڑا سا پاز دے دیں، اس کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش کریں، اس کی بات غور سے ذرا سنیں، اور پھر اس کے بعد جس وقت ذرا مناسب موقع آئے تو اپنے جذبات کا خوبصورت انداز میں اظہار کر دیں کہ یہ بات درست نہیں یا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو اپنے جذبات سے آگاہ ہی نہ کریں، آپ ضرور کریں، لیکن اس صورت میں اور اس وقت میں جب اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں اسی وقت کرنا فائدہ مند ہے تو اسی وقت کر دیں، لیکن انداز اچھا ہو، اور اگر اس وقت نہیں تو ٹھہر کے کر دیں. آگے چلتے ہیں. انس کہتا ہے کہ ام سلیم نے ان کے سامنے یعنی ابو طلحہ کے سامنے رات کا کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، ام سلیم نے پھر بناؤ سنگھار کیا، ابو طلحہ اپنے بستر پر سر رکھ کر لیٹ گئے. وہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی، خوشبو لگا کر آئی اور ان کے ساتھ لیٹ گئی. جب انہیں خوشبو کی مہک پہنچی تو انہیں وہی خواہش پیدا ہوئی جو ہر مرد کو اپنی بیوی سے ہوتی. یعنی آپ انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، یہ سب بیٹا روایت کر رہا ہے. پھر انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا، واپس آئے، پوچھا بچہ کیسا ہے، بیوی نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. پھر انہوں نے کھانا لا کے رکھا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اور پھر انہوں نے یعنی کہ جو بھی میک اپ وغیرہ کیا، اور اس کے بعد جو وہ فارغ ہوئے تو کہنے لگی یعنی سارے مرحلوں کے بعد کہ آپ بچے کو دفن کر دیں. سوچئے کہ کتنی دیر کس کس سچویشن میں، کھانا کھلاتے ہوئے، برتن سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو سجاتے ہوئے، پھر شوہر کے ساتھ لیٹتے ہوئے، پھر سب کچھ ہونے کے بعد کہتی ہیں آپ بچے کو دفن کر دیں. اتنی دیر اتنے قریبی رشتے کے فوت ہونے کا غم اپنے اندر سمیٹ کے رکھا. یہ جب ایمان ہوتا ہے نا انسان کے اندر تو یہ سارے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں، جذبات کو کنٹرول کرنا بھی اور احسن طریقے سے بات کرنا بھی. یہ صحیح بخاری کی روایت. پھر ہوا یہ کہ انس کہتے ہیں ام سلیم کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کے معاملے میں اللہ سے اجر کی امید رکھیے. پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ اگر کوئی امانت واپس لے لے، تو ابو طلحہ تھوڑا غصے میں آ گئے اس وقت کہ یہ کیا تم نے بتایا کیوں نہیں، سارے بیٹا فوت ہوا تھا اور ان کو پیار بھی بہت تھا، تو وہ ایک دم ریئیکشن میں آ گئے. تو کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، یہاں تک کہ جب میں آلودہ ہو گیا تو پھر تم نے مجھے بیٹے کی خبر دی. پھر ابو طلحہ چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے آ کے پھر بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ کو اس چیز کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری گزری رات میں تم دونوں کو برکت عطا فرمائے, یعنی تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے, یعنی اور اولاد عطا فرمائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں پر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ عموماً پتہ کیا ہوتا ہے, ایک عورت جو ہوتی ہے یا بیوی جو ہوتی ہے نا, اس کو بہت ساری چیزیں سہنی پڑتی ہیں, ادھر اولاد کی باتیں, ادھر شوہر کی, ادھر سسرال کی, ادھر اس کی, ادھر اس کی. تو اگر عورت ایموشنلی اسٹرانگ نہیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی, پھر وہ کچھ کر نہیں سکتی زندگی میں. وہ تو ڈپریشن کے مریض ہو کے پڑ جائے گی, وہ تو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا, پھر اس نے کرنا کیا ہے. تو اگر آپ واقعی عبادت گزار ہونا چاہتی ہیں, روزے دار ہونا چاہتی ہیں, دین کی خدمت گار ہونا چاہتی ہیں, تو آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہوگا. ورنہ دل آپ پہ غالب آ جائے گا, ایموشنز آپ پہ غالب آ جائیں گے, آپ بس پڑ جائیں گی. اور اگر آپ پڑ گئی نا تو سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, سارے خواب بکھر جائیں گے, کوئی کام زندگی میں نہیں ہوگا. کیا ان کو بچے کا صدمہ نہیں تھا؟ اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے, ان کو بھی بچے کا صدمہ ہوگا. انہوں نے اتنا احسن سلوک کیا کہ آتا ہی نہیں, ایک شور مچا دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خود ہی کفن دیا, اس کو نہلایا دھلایا رکھا, صبر کیا, کھانا دیا, تیار ہوئی, سارا کچھ کیا. اس کے بعد جب شوہر کو بتایا اور اتنے اچھے انداز میں بتایا, پھر بھی شوہر ناراض ہوئے, تو اس پر وہ یہ نہیں کہ وہاں پھٹ جائیں اور کہیں کہ دیکھو میں اس وقت سے تمہاری خاطرداری میں لگی ہوئی ہوں اور تم اب الٹا مجھے پہ ناراض ہو رہے ہو. ہم پتہ کیا ہوتا ہے, آخری مرحلے پہ جا کے نا پھٹ پڑتے ہیں. سارے اچھے کام کر لیں گے سب کچھ, اور آخری ایک چیز ہمیں اتنا ٹریگر کر دے گی کہ ہم کہیں کہ بس چھوڑیں, جائیں آپ جو مرضی کریں, اب آپ خود ہی دفن کریں, ٹھیک ہے. وہاں لڑائی ہو سکتی تھی لیکن نہیں لڑی, اس چیز کو بھی برداشت کیا. یہی برداشت کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ حسن سلوک کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور آخر میں آپ کو آپ کے حسن سلوک کا الٹی چپیٹ پڑے, یعنی آپ اچھا کر رہے ہیں اور لوگ اس کو آپ کے خلاف استعمال کریں, پھر دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. یہاں آپ کا ٹیسٹ ہے. جی آپ کچھ کہیے.
جی میں سوچ رہی تھی کہ کتنے زیادہ حقوق ادا کرنے والی تھی. سب سے پہلے شوہر کی غیر موجودگی میں بیمار بچے کی عادت کرتی رہی, ہم میں سے کوئی ہو تو کہے کہ جی چھوڑ کے اپنی ذمہ داری چلے گئے ہیں اور میں نے اکیلے مطلب اس کو دیکھ رہی ہوں بیماری کی حالت میں. پھر وہ فوت ہوا, وہ اس وقت بھی اکیلی تھی, پھر اس بچے کا حق ادا کیا, آخری حق ادا کیا کہ اس کو غسل کروایا. پھر یہ ہے کہ مہمان جو آئے ان کے حقوق ادا کیے, انہیں کھانا کھلایا, برتن سمیٹے, پھر شوہر کا حق ادا کیا. اور مطلب یہ حکمت ان کے اندر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹائم مینجمنٹ بھی کی کہ کس وقت شوہر سے بات کرنی ہے, کہ ایک دم اگر شوہر گھر آئے اور بیوی کہنا شروع ہو جائے آج تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, عموماً یہی ہوتا ہے گھروں میں, تو باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں سفر کر کے آئے, تو انہوں نے پورا ٹائم دیکھا کہ کس ٹائم پہ مجھے یہ بات کرنی ہے, سارے اپنے حقوق ادا کر کے.
اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد جب ناراضگی سنی تو کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا, اس کو سہ گئی. کیونکہ ہم اتنا کام کر لینا پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اب ہماری تعریفوں کے پل باندھے جائیں, اب تو ہماری اس کا اشتہار دیا جائے کہ کتنی اچھی بیوی ہے. نہیں, وہ اس کا بھی وقت آ جائے گا کسی وقت, ابھی کام کرتے جائیں آپ. جی آپ.
اصل میں ہم جس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں اور جو ہمارے جذبات, اس میں ہمیں یہ مثال سمجھنا بہت مشکل لگ رہا ہے, اور یعنی یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ام سلیم کا یہی واقعہ گھر میں امی کے ساتھ کوئی ذکر ہوا اس کے اوپر کہ کتنا مشکل, یہ کیسے انہوں نے کر لیا یہ. تو میری والدہ نے بتایا کہ میری ایک تائی کے بارے میں کہ ان کا ایک بیٹا تھا اسی طرح وہ فوت ہوا, اور میرے جو تایا تھے وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے تھے اور کبھی ویکینڈ پہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن کے بعد آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کا ایک بیٹا بیمار تھا اور ایک بڑا بیٹا بھی تھا, اور یہ بچہ چھوٹا کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد سے بیماری مستقل تھا, تو وہ فوت ہو گیا. اس دن ان کے ہسبینڈ نے واپس آنا تھا, تو انہوں نے اپنے بڑے والے بیٹے سے کہا کہ کسی کو یہ بات ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے. اور انہوں نے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے اور بستر پہ بالکل ایسے رکھ دیا جیسے وہ سویا ہوا ہے. اور جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے اور ظاہر ہے کہ پوچھا کہ یہی بالکل بات کہ بچہ کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے, اور بس اس کے بعد بالکل نارمل طریقے سے وہ رہیں, اسی طرح ان کا خیال رکھا, کھانا دیا, ہر چیز دی, اور اس کے بعد پھر بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے. تو میں جس دن یہ واقعہ سنا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی, اور میں سوچنے لگی کہ آج کل بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جس کا ہم تصور یعنی سوچنا ہی مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو یہ ہمت دے اور جس کو توفیق دے.
اور ان سب چیزوں کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی موقع پر جب ٹائم آئے تو کر کے دکھائیں. پھر ام سلیم جو تھی وہ فزیکلی تو جنگوں میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کتنی فزیکلی صحت مند تھی یا مضبوط تھی, ایموشنلی آپ دیکھیں کتنی مضبوط تھی, پھر علمی اعتبار سے آپ دیکھیے انٹلیکچولی کتنے اچھے کوشچنز ہیں ان کے. ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا, حضرت عائشہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے, نیند میں اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھے اور اس کے جسم سے پانی کا اخراج ہو جائے تو کیا کرے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, اے ام سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا, یعنی یہ بات کیوں بتائیے, کیوں کھولیے, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, اے ام سلیم جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے. یہ کتنا ضروری سوال تھا, کیونکہ پاکی اور ناپاکی سے تعلق رکھتا تھا. تو اگر وہ یہ سوال نہ کرتی تو آج عورتوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ ایک اگر نارمل روٹین نہیں یا ایک عام بات نہیں ہے, لیکن اس کا وجود تو ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر پتہ ہی نہ ہو تو لوگوں کی کتنی نمازیں ضائع ہو جائیں. تو اس سے ان کی سوچ اور ان کے جو دین کے معاملے میں جاننے کا ایک ذوق ہے وہ پتہ چلتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور صحیح الادب المفرد کی روایت ہے, ام سلیم فرماتی ہیں, ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, آپ نے فرمایا, اے ام سلیم جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل و رحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا, اس عورت کو جس کے بچے فوت ہوئے. میں نے کہا, اور 2 بھی؟ آپ نے فرمایا, اور 2 بھی. یہ سوال ایک اور موقع پر حضرت عمر نے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی کیا. پھر اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اس کو پورا کیا, اور اس میں کیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی, اور یہ بیٹے کی وفات پر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. پھر صحابہ بھی ام سلیم سے کچھ مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. اکرمہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ زید بن ثابت اور ابن عباس کے درمیان اس عورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہو گیا جو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فوراً بعد ہی اسے ایام شروع ہو جائیں. طواف زیارت کون سا طواف ہوتا ہے؟ حج کا فرض طواف ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب ان کے درمیان اختلاف ہی ہو گیا کہ اگر طواف زیارہ ہو گیا اور پیریڈ شروع ہو گئے تو حضرت زید کہنے لگے کہ جب تک وہ طواف وداع نہ کرے وہ جا نہیں سکتی. ابن عباس نے کہا کہ اگر وہ طواف زیارت کر چکی ہے اور اپنے خاوند کے لیے حلال ہو چکی ہے تو اگر وہ چاہے تو واپس جا سکتی اور انتظار نہ کرے. انصار کہنے لگے, اے ابن عباس, اگر آپ کسی مسئلے میں زید سے اختلاف کریں گے تو ہم اس میں آپ کی پیروی نہیں کریں گے. ابن عباس نے فرمایا, اس کے متعلق تم ام سلیم سے پوچھ لو. انہوں نے ام سلیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ بنت حیی کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تھا, ٹھیک, صفیہ بنت حیی کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تھا, جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا, افسوس تم ہمیں روکو گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے کوچ کا حکم دیا اور خود ام سلیم نے اپنے متعلق بتایا کہ انہیں بھی یہ کیفیت پیش آ چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جانے کا حکم دیا. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. ویسے تو طواف وداع جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن ایسی عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ طواف وداع نہ کرے, اور اس معاملے میں ام سلیم کی رائے کو قبول کیا گیا. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلیم کا ایک بہت انوکھا تعلق تھا, اور اس کے ہم کچھ واقعات پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی. موٹی موٹی باتیں تو آپ کو معلوم ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے, ان کے گھر نماز پڑھا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ نفل نماز آپ نے ام سلیم اور ان کے بیٹے کو پڑھائی جس میں ان کے بیٹے جو تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ام سلیم پیچھے اکیلی کھڑی تھی, اور یہ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی جماعت کرائی تھی آپ نے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام سلیم کہ ہاں یہ نماز صرف ایک دفعہ نہیں ہوئی, کئی بار ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ آپ ہماری ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آتے اور ایک چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور ام سلیم اس پر پانی چھڑک دیتی تھی,
یعنی اس کو فریش کر دیتی تھی، ڈسٹ پڑ جاتی ہوگی تو پانی چھڑک کے وہ صاف ہو جاتی تھی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بال بھی دیے تھے حج کے موقع پر. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب حلاق سے سر منڈانے کا ارادہ کیا تو ابو طلحہ نے سر کے ایک حصے کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لیے، گرنے نہیں دیے. پھر وہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئیں، وہ انہیں اپنی خوشبو میں ڈال کر ہلا لیا کرتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے حلاق سے فرمایا کہ یہاں سے بال اتارو، پھر ہاتھ کے ساتھ دائیں جانب کی طرف اشارہ کیا، آپ نے ان بالوں کو اپنے قریب موجود لوگوں میں تقسیم کیا، پھر آپ نے حجام کو بائیں جانب بال کاٹنے کا اشارہ کیا تو اس نے وہ بال منڈے اور آپ نے خود ام سلیم کو دیے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طلحہ بھی لے گئے اور ام سلیم بھی لی. پھر اسی طرح آپ کے بیٹے کا جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اور ان کے گھر میں ہی جنازہ پڑھا دیا تھا. وہ بچہ جو فوت ہوا تو وہیں پر جہاں پر وہ تھا وہیں جنازہ پڑھا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں پر اس بچے کا جنازہ پڑھا دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے درخت دینا، یہ بھی ایک خاص واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے. انصار زمین اور جائیداد والے تھے تو انصار نے اس شرط پر زمینیں ان کے سپرد کر دی کہ وہ ہر سال پیداوار کا نصف انہیں دیں گے اور ان کی جگہ محنت مزدوری کریں گے. ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجور کے درخت دیے تھے، یعنی جیسے عبد الرحمن بن عوف کے انصاری بھائی کون تھے، نام یاد ہے؟ مشہور واقعہ ان کا، جنہوں نے کہا تھا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جس کو تم پسند کرو اور اس سے تم نکاح کر لو. کون صحابی تھے وہ؟ سعد بن ربی. ٹھیک ہے، گڈ، سعد بن ربی. تو ام سلیم نے کیا کیا، اپنے کھجوروں کے درخت جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کا کیا کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ باندھی ام ایمن کو، جو حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھی، ان کو دے دیے تھے آگے. تو ام سلیم نے مائنڈ نہیں کیا، میں نے آپ کو دیے تھے اور آپ نے آگے دے دیے، ایسے کرنا چاہیے. جی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں آپ نے سلانا ہے یا آپ نے پہننا ہے.
ہاں، یعنی آپ ہی استعمال کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. ٹھیک، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ام سلیم نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کھجوروں کے باغ آپ ہی رکھیں گے، کوئی اور نہیں لے گا. چلیے، ام سلیم جب حج پر نہیں گئی تھی یا نہیں جا رہی تھی تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ رمضان میں چلی جانا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. ام سلیم کے ایک سفر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی، پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ جانے سے پہلے تکلیف شروع ہوئی تھی، ابو طلحہ رکنے لگے تھے تو انہوں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئی. پھر سفر سے واپسی پہ آ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ نے تحنیک کی تھی اس بچے کی. حضرت ام سلیم جو تھی وہ حضرت ام سلمہ کے گھر کے پاس رہتی تھی، ان کے پڑوس میں تھی. گھر کیا، ایک ایک کمرہ تھا تو اس کے قریب تھی. ان کے بیٹے انس کو کیا کیا دعائیں دی تھی آپ نے؟ مال اور اولاد میں برکت کی دعا. ٹھیک ہے، حضرت انس کہتی ہیں کہ ام سلیم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا، انہوں نے کہا میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، پانی، شہد، دودھ، نبیز. یہ چار طرح کے ڈرنکس تھے اور اسی چار قسم کی نہریں ہوں گی نا جنت میں بھی. تو کہتی ہیں کہ چاروں میں نے پلائے ہیں آپ کو، پانی بھی، شہد بھی، دودھ بھی اور نبیز بھی. نبیز کیا ہوتا ہے؟ جیسے انگوروں کو یا کھجور کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا ڈرنک بنایا جاتا ہے، شربت کہہ لیجیے. جب شراب حرام ہوئی تھی تو ابو طلحہ نے کیا کیا تھا؟ ان کے پاس نئی کھیپ آئی تھی اس وقت، کیونکہ امیر ترین لوگوں میں سے تھے اور ان کے پاس نیا سٹاک آیا تھا. انس کہتے ہیں کہ کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو طلحہ کے گھر میں اور میں شراب پلا رہا تھا، تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کوئی خبر پہنچی؟ ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی. ابو طلحہ نے کہا اے انس، ان مشکوں کو بہا دو. اس آدمی کی خبر کے بعد نہ انہوں نے شراب پی نہ انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا، کبھی ذکر بھی نہیں کیا. پھر ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ سن کر یہ نہیں کہا ٹھہرو پہلے تحقیق کر لیں، آج تو ختم کرو پھر اگلی دفعہ نہیں پیئیں گے. ہیں انس کہنے لگے، ابو طلحہ نے کہا تمہارے برتن میں جتنی شراب ہے سب انڈیل دو، اللہ کی قسم اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حالت مرض میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقویٰ کرنے والے. عبید اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ابو طلحہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہاں سہل بن حنیف بھی آئے ہوئے تھے. اسی دوران ابو طلحہ نے ایک آدمی کو بلایا جس نے ان کے حکم پر ان کے نیچے بچھی ہوئی چادر نکال لی. مریض کے لیے اس کے بستر کی چادر چینج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو سہل نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا اس پر تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے وہ آپ جانتے ہیں. سہل نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بنے ہوئے نقش کو مستثنا نہیں کیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میرے دل کو یہی بات اچھی لگتی ہے کہ سرے سے کوئی تصویر نہ ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بیڈ شیٹ پر بھی اگر تصویریں ہوں، جیسے عام طور پہ لوگ بچوں کے جو لحاف اور بستر اور سب کچھ جو بناتے ہیں وہ ایسے کپڑے کے بناتے ہیں جس پر کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یا ان کے بیگز یا ان کی شرٹس. آپ یقین کریں کہ بعض اوقات بازار میں بغیر تصویروں یا کارٹون کے شرٹ بچوں کی ملنا مشکل ہوتی، کانسیپٹ ہی نہیں. بیگ خریدتے ہیں اسکول کے تو ان کے اوپر وحشی قسم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ بچے ہر وقت مسخ شدہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کی ذہنیتیں کیا ہوگی. ہم بچوں کی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں فضول قسم کی تصویریں ان کو دکھا دکھا کے ہر وقت. میں ہی سوچتی ہوں کہ جو بچے ایسے بستر میں سوتے ہیں جس بستر پہ تصویریں ہوں تو وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہوں گے، تو وہ خواب میں کیا دیکھتے رہتے ہوں گے؟ کیا دیکھتے ہیں خوابوں میں پھر بچے؟ شیطانوں کو ہی دیکھتے ہوں گے. پھر وہ ڈرتے ہیں، پھر بازوں کا سوتے سوتے چیختے ہیں. تو فرشتوں کو تو ہم نے خود ہی آؤٹ کر دیا نا. ملا کیا، پایا کیا، ہم نے حاصل کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا دل کا بہلاوا کہ جی اب یہ چیز ان ہے یا یہ ٹرینڈ ہے اور اس کے بغیر تو ہم پھر دوسروں کے بیچ میں شامل ہی نہیں ہوتے. اب ہوتا کیا ہے، بچے جاتے ہیں اسکول سے اوٹ پٹانگ قسم کی تصویروں والے بیگوں کے ساتھ، جب اس میں سے وہ نکالتے ہیں کاپی تو اس کے اوپر بھی وہی فضولیات ہوتی ہیں، جب وہ پینسل کیس نکالتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہی لغویات. اب کیا ہے، وہ اسی کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں الجھا ہوا ہے. اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا تخیل کیا ہوگا، اس کی امیجنیشن کیا ہوگا. یہ دشمن کے ایسے وار ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، بچے باز کو کھلی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، آپ وہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے ان کے کمرے میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ادھر ہی سو جاتے ہیں. ہم کس چیز کے بیچ میں رہتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ کیا ماحول ہے ہمارا، کتنا تقویٰ اس سے جھلکتا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ تو بہرحال ابو طلحہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں شرکت کے خیال سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا روزے کے بغیر نہیں دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے. اور وہ کون تھے؟ غریب نہیں تھے، وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے وہ روزے رکھتے تھے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کس چیز کو اپنے لیے اختیار کیا. انس کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ میں اولوں کی بارش ہوئی، ابو طلحہ روزے سے تھے، وہ اولے اٹھا اٹھا کر کھانے لگے. کسی نے کہا آپ روزہ رکھ کے کھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ برکت ہے، یعنی نفلی روزہ کھول سکتے ہیں کسی وجہ سے، یعنی آسمان سے ماں مبارک ہے. اس وقت اتنی پولوشن نہیں ہوگی نا جیسے ہوا میں، تو جو آسمان سے بارش اترتی ہوگی وہ ساری صاف ستھری ہوگی. ابو طلحہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا شدید بیمار ہوا اس کی بیماری کی وجہ سے ابو طلحہ ہل کر رہ گئے تھے، ان کی طبیعت کمزور پڑ گئی تھی. یعنی اتنی محبت تھی انہیں اپنے بچے سے کہ اس کی بیماری نے ان کو ہلا دیا تھا، لیکن پھر کس طرح صبر ہوا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی حفاظت. عاصم احول کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ دیکھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی کی تار سے جوڑ دیا، سی دیا ہوگا. وہ عمدہ چوڑا پیالہ تھا، چمکدار لکڑی کا بنا ہوا تھا. امیجن کریں، انس نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ پلایا ہے. اس پیالے میں لوہے کا حلقہ تھا،
انس نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ لگا دیں، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو، چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا. حلقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیالے کے اوپر وہ جو اس کا کرو ہوتا ہے نا، اس کنارہ، اس کے اوپر کی لیئر جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی حالت مت تبدیل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی تھی؟ اب آپ کہیں گے ابو طلحہ نے، کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو آدمی قبر کھودتے تھے، ابو عبیدہ صندوقی قبر بناتے اہل مکہ کی قبروں کی طرح، اور ابو طلحہ جن کا نام زید بن سہل تھا اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے تھے، سائڈ سے جو نکالی جاتی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس بھیجا، دعا کی کہ اے اللہ اپنے پیغمبر کے لیے جو بہتر ہو اسی کو پسند فرما لے. چنانچہ ابو طلحہ کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلحہ مل گئے، وہ انہیں کو لے کر آ گیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی، تو یہ شرف ان کو حاصل ہوا تھا. حضرت انس نے کتنی حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں؟ اب ام سلیم کی اولاد کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کریں گے. حضرت انس کے بیٹے کتنے کتنے بیٹے؟ تین. ٹھیک ہے، نظر بن انس، موسیٰ بن انس، ابو بکر بن انس. نظر بن انس بخاری کے راوی ہیں، موسیٰ بن انس مسند احمد کے راوی ہیں، ابو بکر بن انس مسند احمد کے راوی ہیں، پوری پوری کتابیں انہوں نے روایت کی ہیں. بیٹی امینہ بنت انس بن مالک، صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے. پوتے ہشام بن زید بن انس، بخاری کے راوی ہیں. حفص بن عبید اللہ بن انس، مسلم کے راوی ہیں. عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، بخاری کے راوی ہیں. ثمامہ بن عبداللہ بن انس، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں. پھر ان کے پڑ پوتے عبداللہ بن المسنہ بن عبداللہ بن انس بن مالک، بخاری کے راوی ہیں. پھر محمد بن عبداللہ بن حفص بن ہشام بن زید بن انس، ابن ماجہ کے راوی ہیں. شاید آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب روایت کرنے کا مطلب کیا ہے، کچھ پتہ؟ جیسے حدیثیں پہلے روایت ہوتی تھی نا، جب احادیث کتابوں میں کمپائل ہو گئی تو پھر کیا ہوتا تھا، پوری پوری کتاب روایت ہوتی تھی. ایسے ہی کتاب کہیں سے کوئی اٹھا کے نہیں لے آتا تھا، اب تو چھپ گئی ہے نا کتابیں، تو ہم کہیں سے بھی خرید لیتے ہیں. تو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے کتابیں باقاعدہ روایت کر کے آگے دی جاتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نسلوں میں علم والے اور علم کی حفاظت کرنے والے اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے والے پیدا ہوئے. برا بن مالک جو تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ وہ قریب سے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا، بہت سے پراگندہ حال، غبار سے اٹے ہوئے، بوسیدہ چادروں والے، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دے، اور برا بن مالک انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے، برا بن مالک مردوں کے لیے ہودی خانی کرتے تھے اور انجشہ عورتوں کے لیے کرتے تھے، پیچھے ہم پڑ چکے ہیں. برا بن مالک بہت بہادر تھے، اس نے زرارہ کے سردار سے مقابلہ کیا تو اس کو قتل کر دیا. اس کے کنگن اور کمر بند کی قیمت 30,000 درہم تھی، ایک کنگن اور بیلٹ، اس کی قیمت 30,000 درہم تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے پانچواں حصہ لیا اور باقی سب برا کو دے دیا. کہا جاتا ہے کہ ام سلیم کے یہ جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی طلحہ، یہ اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کے لیے کی تھی. اور جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یعنی آپ اتنے خوش ہوئے. تو آپ نے پوچھا کون، یعنی کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو بتایا گیا کہ لڑکے کی ولادت. آپ نے فرمایا الحمدللہ، اسے مجھے پکڑاؤ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے اس بچے کو آپ کو پکڑا دیا، تو آپ نے اس کو تحنیق کی، یعنی گھٹی دی. پھر آپ نے ان کا نام رکھا عبداللہ. پھر کہتے ہیں کہ ان کی اندھڑیوں میں سب سے پہلی چیز جو گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. سفیان بن عیانہ کہتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے عبداللہ کے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے. وہ جو دعا دی تھی نا ام سلیم کو سارے صبر کے نتیجے میں کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے، تو وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کی اولاد میں سے پھر یہ ساری خیر آگے پھوٹ رہی. انس کہتے ہیں کہ انصار میں اس سے افضل کوئی نوجوان نہ تھا. انس کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس کی نسل خوب چلی،
اور وہ فارس میں شہید ہوئے، یعنی ایران کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. پھر ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ محدث تھا. پھر اسی طرح ان کے ایک اور بیٹے عمر جو تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق تھا، دوسرے کا نام عمر تھا. یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگا ہوا بھوک کی وجہ سے، پھر آ کے بتاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کھانا وغیرہ بنتا ہے. بہرحال یہ تھی چند باتیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم. جی،
انہوں نے ایک موقع پر صبر کیا، یعنی جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس سے ان کو اتنی برکت، اور ان کے جب بیٹے کی اولاد سے بھی اتنی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی اتنا دیا اور دنیا میں بھی سارا مال وغیرہ.
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب الصابرین. تو ام سلیم کا صبر رنگ لایا. ہم کہتے ہیں صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میٹھا ہوتا ہے، اور یہی میٹھا پھل ہے.
میں جب صبر کا پڑھتی تھی تو کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ بھی صبر کیسے ہوگا نا کہ نہیں ہوتا. تو آج جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب انسان کو اللہ کی رضا بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ انشاءاللہ آخرت میں بہت اچھا اجر ملے گا اور انشاءاللہ دنیا میں بھی پھر ملے گا، تو انسان پھر صبر کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی کوشش ہو، اپنی نیت ہو.
مجھے یہ اتنا اچھا لگا کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی بھی شادی کر لے، ماں یا باپ، تو بچوں پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے، وہ اتنا برا سوچتے ہیں. جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے حضرت انس اس کو لے کے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں گٹھی دلوانے کے لیے.
جلس نہیں ہے چھوٹے بچوں سے.
جیسے شادی کے موقع پہ انہوں نے اپنا حق مہر اسلام رکھوایا، اس کے علاوہ مہمان کو کھانا کھلایا جب کوئی کھلانے والا نہیں تھا، مہمان نوازی کی، اس کے علاوہ بیٹی کی وفات ہوتی تو اتنا اچھا ان کا عمل ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنا مجھے رشک آ رہا تھا کہ اب بھی ان کے اعمال کو دیکھے، کوئی اس پہ عمل کرے، ان کی پیروی کرے، تو سارا صدقہ جاری ہے تو ان کے لیے بن رہا ہے نا،
ان کے لیے. اور پھر دیکھے ان کو جنت میں دکھایا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خوبیوں کی وجہ سے.
لیکن کیا تو انہوں نے اپنے لیے عمل کیا تھا نا، لیکن ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے بن رہا ہے
دوسروں کے لیے. انسپریشن. کوئی اور؟
میں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ایک عورت کا صبر اور ایک پوری نسل کی اصلاح، ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہماری اگلی پوری نسلیں سنور سکتی ہیں. اتنا بڑا رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے.
یعنی خود دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کر گئی. بولیے.
یہ جو ابھی ایک بات آپ نے کہی تھی نا کہ ایک عورت کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہر سچویشن ایک بہت ٹف ایک سچویشن ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی میرڈ لائف کو سیو رکھا، اپنے ایموشنز کو اچھے طریقے سے یوز کیا، جہاں پر جس طرح کرنا تھا بہت حکمت سے کام کیا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کل جو میرڈ لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرابلمز ہوتی اس لیے کہ ہم لڑکیاں جو جذباتی ہوتی ہیں جلدی سے ایموشنل ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو فوراً ایکسپریس کر دیتی ہیں، اپنے اندر نہیں رکھتے،
کنٹرول کرنا نہیں آتا. جی
استاذہ، ہم جو بتا رہے تھے نا بچوں کے حوالے سے کہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پہ اثرات مرتب کرتی ہیں، تو میں پچھلے دنوں ایک بک پڑھ رہی تھی فائز حسن سیال کی، تو یہی چیز ہے کہ ایک لڑکی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ مطلب مختلف جو ہے اسلامی بکس وغیرہ پڑھتی تھی، تو اس کا رول ماڈل جو ہے وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو اسلامک جس کے اندر ہوں، اس جیسے ابو طلحہ اور اس طریقے سے، لیکن کیا تھا کہ اس کے ذہن میں جیسے مغربی ایک انسان ظاہری لحاظ سے ویسا ہو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ یہ چیز اس کے اندر آئی کہاں سے نا. تو وہ کیا تھی کہ وہ سارے گھر والے اس کو بہت پریشان، وہ شادی نہیں کرتی تھی کہ یہ دونوں خصوصیات اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے کہ ظاہری لحاظ سے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کے روم کے اندر بالکل اس کے دروازے کے سامنے جب وہ دروازہ بند ہوتا تھا اور وہ سو رہی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، کوئی ایک ایسا نوجوان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. تو وہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں، ہم ویسے کرنے لگتے ہیں. تو یہ واقعی بہت زیادہ سیریس ایشو ہے.
جی
استاد، سب سے زیادہ یہی کہ اسٹرینتھ آف کریکٹر ہی نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اگر اس طرح کا واقعہ ہو کہ کسی کا وہ ہو تو ہسبینڈ کو سمجھا جائے گا کہ ہی شوڈ بی دا اسٹرینتھ فار دا وائف، کہ وہ اس کو جا کے پوری سپورٹ دے اور وہ کرے. پوری ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں عورتیں دوسروں پہ. یہ ایک تو اللہ نے تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ بنایا ہے، لیکن وہ فائنینشلی جو قرآن میں آتا ہے وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ بنایا ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز میں ایموشنلی بھی اور ہر چیز میں. لیکن اس کا اپوزٹ ہم نے دیکھا ہے ان میں کہ وہ اپنے میاں کے لیے اس طرح سوچ رہی ہیں جیسے انہوں نے زیادہ ہرٹ ہونا ہوتا ہے ان سے، حالانکہ ماں نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ. اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے بات کی ابھی کہ سنت کو اڈاپٹ کریں ٹو ڈیفینڈ دا پروفٹ، اس میں یہ ہے کہ جب ہم سنت پڑھ جائیں اور جب ہمیں تعلیم حاصل ہو جائے تو دین وی شوڈ لائک ہمیں جو ہے پھر دنیا میں نکل کے جہاں جہاں پہ سنت کو ڈیولپ کو
جہاں کمی نظر آتی
پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے وہاں جائیں, اپنے آپ کو کسی جگہ ایک پہ کنفائن نہ کر لیں گے, ہم یہیں بیٹھ کے سنت کو فالو کرتے رہیں.
تو اصل چیز ہے نا افراد کی تیاری, کیونکہ کسی بھی کام کو یا کسی بھی سسٹم کو یا کسی بھی سنت کو جو ثابت کریں گے وہ افراد ہی کریں گے. لہذا چاہے آپ ماں کے رول میں ہوں, چاہے آپ زندگی میں دنیا میں کسی بھی حصے میں کچھ بھی کر رہے ہوں, تو جب تک ہمارا اپنا کیریکٹر مضبوط نہیں ہوگا ہم یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گی, عملی چینج نہیں آئے گا. اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جب عورتیں شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پر بس وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہی بن جاتی ہے کہ بس اب ہر معاملے میں ڈپینڈ کرتی, نہ اپنے دماغ سے سوچتی, نہ صحیح غلط کا فیصلہ کرتی, نہ کسی معاملے میں ہمت سے کام لیتی. بس وہ سمجھتی کہ جیسے وہ ایک خدا مل گیا ان کو زمین پر, جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے, جس نے اس کو کھانا کھلانا ہے, جس نے اس کے ناز نخرے اٹھانے, جس نے اس کی ہر بات ماننی ہے, اور وہ بس اس کو پوجتی رہے بیٹھ کے. تو یعنی کہ ایک عجیب سا ہم نے وہ بنا لیا ہے جو امیجنیشن ہے. یعنی شادی سے پہلے رشتوں کے معاملے میں وہ ہیرو کو سوچتے رہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوگا کہیں سے, اور اسی لیے اب تک براتیں گھوڑے پہ ہی بیٹھ بیٹھ کے جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد اپنی عقل بند ہر معاملے میں. بعض اوقات میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, یہ کر لیں یہ نہ کریں, بھی تم خود کدھر ہو, تمہارا دماغ اللہ نے فالتو بنایا ہے, اس سے بھی کچھ سوچو. اور پھر شوہر بھی ضد ہوتے ہیں کہ بھئی ہر وقت ہم ہی مشورہ دیتے رہے, اور جہاں پوچھنا ہے وہاں بھی پوچھتی ہیں, جہاں نہیں پوچھنا وہاں بھی پوچھتی ہیں. تو اس طرز عمل کو, اس سوچ کو اور اس طریقے کو بدلنا ہوگا. زندگی ایک دفعہ ملی ہے, اس کو صحیح طور پر کام میں لائیں, اپنے انڈیویجول سوچ اور اپنے انڈیویجول حساب کتاب اور جواب ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں ہر معاملے میں ہر جگہ پر. کتنا بیلنس کردار ہے, گھر کے اندر بھی ہے باہر کا بھی ہے. ہم گھر کے ہوتے ہیں تو باہر بھول جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو گھر بھول جاتے ہیں, کوئی توازن ہی نہیں, کوئی اعتدال ہی نہیں.
استاذہ سٹریس میں اسی پوائنٹ پہ پھر کروں گی, کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم اتنا زیادہ علم میں اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, حکمت اس کو بھی کہتے ہیں, کہ کہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کہاں پہ جا کے میں زیادہ بڑا چینج کریٹ کر سکتی ہوں.
بالکل.
یا آگے جو ہماری جنریشن ہیں ان کو ہم نے ڈفرینٹ میدانوں کے لیے تیار کرنا ہے, صرف علمی میدان کے لیے تیار نہیں کرنا.
ایک یعنی کہ جو ایک بیلنسڈ رول ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساری صحابیات کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف ایک طرف نہیں ہے, مختلف کام کر رہی. گر حکمت کا راز یہ کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے, یہ آنا چاہیے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.